السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. بنیادی طور پہ ہم بے بس ہیں، انسان بے بس ہے، اس کے پاس میں کچھ نہیں ہے، بے سہارا ہے، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، بے آسرا ہے، بے طاقت ہے، بے قوت ہے، بس یہ زندگی ایسی بے بسی کی گزار رہا ہے. اس لیے اسے ہر وقت کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے. بچے کو ماں کا سہارا چاہیے، ماں کو شوہر کا سہارا چاہیے. یہ زندگی سہاروں سے چلتی ہے، پر ایک وقت ایسا آتا ہے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہی میرا سہارا ہے. چلو سارے چھوڑ گئے، اللہ تو ہے نا، جبکہ خود سہارا تھا ہی وہی، اور باقی سہارے سارے آسرے وہ تو عارضی تھے. اور زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آہستہ آہستہ دوست بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جفا کے نام پہ یا موت کے نام پہ، بے وفائی کے نام پہ یا موت کے نام پہ، قریبی عزیز دوست اس کو چھوڑتے رہتے ہیں اور یہ تنہا ہوتا رہتا ہے. اور غیب سے ایک آواز آتی رہتی ہے جو یہ شاید نہیں سنتا. ایک وقت تیرا بھی ایسے آئے گا کہ تو بھی سب کو تنہا کر دے گا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا تیرا گمان خیال تصور احساس ختم ہو جائے. ہمیں ہر پل کوئی سہارا چاہیے، ہمیں ہر پل کوئی آسرا چاہیے، بساکیاں چاہیے، اسائے پیری، بوڑھے کی ڈانگ ڈنڈا چاہیے جو بڑھاپے میں ساتھی ہوتا ہے. ہمیں ہر پل کچھ چاہیے. اگر ہم نے ہر پل کچھ زندگی میں اس توجہ نہ کی تو پھر بے سہارا زندگی گزاریں گے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس مخصوص طبیعتیں ہوتی ہیں، اپنی طبیعت کی وجہ سے ایک عمر کا حصہ ایسا آتا ہے کہ معاشرے سے کٹ جاتے ہیں اور تنہا ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اسی زندگی کی تنہائی میں معاشرے کا شکوہ کرتے ہیں، جبکہ معاشرے کا شکوہ نہیں کرنا تھا. وہ زندگی کے ان ایام میں جب انہیں عروج تھا، کمال تھا، عزت شہرت دولت تھی، انہوں نے معاشرے کو ساتھ نہیں لیا، محبت نہیں بانٹی. پھر جب ان کو محبت کا وقت آیا، خدمت نہیں بانٹی. جب ان کو خدمت کا وقت آیا تو وہ محبت اور خدمت سے محروم ہو گئے، اور پھر معاشرے کا شکوہ کرتے ہیں، بہن بھائی بیوی عزیز دوست اقارب ملنے والے، جبکہ معاشرے نے انہیں تنہا کر دیا. ایک ڈسٹینس، ایک وقفہ رکھا زندگی میں عوام اور خواص کے نام پہ، وہ لوگ معاشرے میں تنہا ہو جاتے. ہمیں زندگی میں سہارا چاہیے، چاہے وہ مسائل حل ہو چکے تو بھی سہارا چاہیے، آسرا چاہیے. ہمارے ملک کے صدر تھے رفیق تارڑ، زندہ ہیں، شریف نیک آدمی. تو ان کا ایک بیکری والا تھا یہاں لاہور میں، دوست تھا بے تکلف. صدارت کے تخت پہ ہو کے بھی وہ خاموشی سے اپنے بیکری والے دوست کے پاس آتے تھے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے اور اس سے دل لگی کرتے تھے کہ یہ میرا وہ دوست ہے جو بچپن سے پچپن تک ہے، اور اس دوست کے ملنے سے مجھے سہارا ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، اور زندگی کی انگزائٹی یا ٹینشن یا زندگی کے ان حالات میں میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں. ہم جتنی بڑی دولت پالیں، جتنا بڑا عہدہ پالیں، جتنا بڑا بخت اور تخت پالیں، ہمیں اپنے دائیں بائیں زندگی میں محسوس کرتے ہیں کہ کچھ تحفظات کے لیے کچھ لوگوں کی، کچھ ساتھیوں کی ضرورت ہے. ایک ٹیم ایسی ہے جو میرے کسی مسئلے میں میرا ساتھ دے. یہاں ٹھوکر نیاز بیگ لاہور ریون روڈ پر ایک صاحب تھے، ایک پیٹرول پمپ میں پیٹرول لینے گئے، پیٹرول کی کمی تھی کوئی. اس نے کہا نہیں ہے، دوسرے پہ گئے نہیں ہے. تیسرے نے کہا جی میں 2 لیٹر یا اتنا ڈال دوں گا. ڈلوا کے عہد کیا کہ گھر میں اپنا پیٹرول پمپ لگاؤں گا، اپنی ٹینکی جو ہے رکھوں گا، اور وہ رکھی. اور ہر وقت اپنے گھر سے خود اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالتے تھے، ایک ٹینکر اس میں ڈلوا لیتے تھے. وسائل تھے، مالدار تھے، کمی نہیں تھی. ایک دفعہ خود ٹینکر کا خود شارٹ ہو گیا اور بہت اپنے سورسز اور ذرائع استعمال کیے، لیکن وہ ٹینکر بھی پیٹرول نہ دے سکا. اور پھر یہ مجھے کسی نے سنائی ان کی بات، جو ان کے ساتھ دوست تھے، میں خود ان سے نہیں ملا. پھر کہنے لگے کہ کونے میں بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، اللہ پیٹرول دے دے، گاڑی نہیں چلتی، پریشانی ہے، میں کیا کروں. سارے اسباب ہیں، سارے وسائل ہیں، لیکن سارے وسائل اسباب اس کو چھوڑ گئے. اب اسے کسی کا ساتھ چاہیے. میں کراچی میں تھا تو رات میں نے ایک گھر میں گزاری، ایک صاحب کا مہمان خانہ ہے وہاں کراچی میں، ان کا گھر ہے بڑا، تو اس میں مہمان آتے رہتے ہیں. میں نے بھی وہاں رات گزاری. تو وہیں انہوں نے کچھ ملاقاتیوں کا اہتمام کیا تھا کہ جی اجازت دے تو میں 2-3 فیملیوں کو بلا لوں، وہ لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے. انہوں نے میرا ذریعہ سورس ڈھونڈا کہ طارق آپ کے ہاں آتا ہے. تو جب ان سے ملاقات ہوئی، ان میں ایک فیملی ایسی تھی کہ جو کراچی کے بڑے مالداروں میں تھی، یعنی انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا بیچا. تو کہنے لگے کہ ہم نے وہ ایسے مختصر سا ٹکڑا بیچا، تو اس کو ہم نے 85 کروڑ روپے کا بیچا. ہمارا یہ ٹکڑے بے شمار پڑے ہوئے ہیں، پر ایک غم ہے جو مجھے اندر کھائے جا رہا. وہ خاتون کہنے لگی، اس کی بیٹیاں، بیٹے، شوہر ساتھ تھا، کہ اس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا. مجھے کتنی دولت چاہیے، میں دولت دینے کو تیار ہوں، اس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا. میں نے پیروں کو جتنا پیسہ دیا ہے، آپ مجھے اگر انگلیوں پہ گنوائیں تو میں گنتے گنتے تھک جاؤں گی. انہوں نے جو مجھ سے مانگا، میں نے کہا منہ مانگا دوں گی، اس سے زیادہ مانگو، میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے. رشتے آ کے قریب دور ہو جاتے ہیں، منزل ملتے ملتے مجھ سے ہٹ جاتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہوتے سلجھتے سلجھتے الجھ جاتے ہیں. اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. مجھے آج ہی ایک میاں بیوی کہنے لگے، اب تو میری اماں مر گئی، وہ کہنے لگے، اماں کہتی تھی بیٹی اگر پیسوں سے اولاد ملتی نا تو میری جتنی پونچھی ہے میں بھی دے دیتی، اور جتنی دولت سے ملتی تو میں بھی دے دیتی. اگر پیسوں سے ملتی تو میری اپنی ساری دولت میں تجھے دے دیتی، تیری مدد کرتی، تو بھی اپنی طرف سے اکٹھا کر کرا کے تجھے اولاد مل جاتی. ایک احساس ہے کہ ہم بے سہارا ہیں، ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہے. ایک احساس ہے معاشرے میں پھیلے ہوئے واقعات، مشاہدات، تجربات یہ بتا رہے ہیں. ایک احساس ہے. میرا جانا ہوا پاکستان کے ایک معروف آدمی ہے، یعنی پاکستان کا حب بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو، تخت والا ہو، بخت والا ہو، اقتدار والا ہو، ان کا فون ضرور اٹھائے گا. اگر وہ ملاقات کے لیے جائیں گے تو گیٹ پہ آ کے ملے گا اور دروازے تک چھوڑنے آئے گا. میں ان کے ہاں بیٹھا ہوا تھا، شریف آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے. ان کے گھر میں ایک پرانی سی گاڑی کھڑی تھی، پرانی سی گاڑی کھڑی تھی، اور جو اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں نے اپنے اس وقار کو بیچا نہیں، جس کو میں اس جمعرات کے اس اتوار کے درس میں خدمت والوں کو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ جو کہ میرے لیے پہلے تھی کہ خیال کرنا تسبیح خانے کی نسبت کو بیچنا نہ. تسبیح خانے ایک مذہبی لیڈر بیٹھے ہوئے تھے ساتھ اسی درس میں، ہم جب علیحدہ بیٹھے وہ کسی مشورے کے لیے آئے تھے، پاکستان کے بڑے ہیں اور ایم پی اے بھی ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے یہ سبق تو سارا آپ نے ہمارے لیے شاید آج سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ نسبت کو بیچنا نہیں ہے، کہ تسبیح خانے سے تعلق ہوا، تعارف ہوا، اور تسبیح خانے کی وجہ سے لوگوں نے سلام کیا، ہاتھ بڑھایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے دنیا کا نفع لینا شروع کر دیں. تسبیح خانے کی نسبت کو بیچنا نہیں، کیونکہ جب واہ واہ ہوگی تو لوگ اعتماد کریں گے، لوگ قریب آئیں گے، اور لوگ بہت زیادہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نسبت کو ہم نے برائے فروخت لکھ دیا، کسی بھی نام سے، کسی بھی ٹائٹل سے، کسی بھی عہدے سے، کسی بھی منفیت نفع سے، اس نسبت کو بیچے نہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ پرانی سی گاڑی تھی، ان کے پاس سارے وسائل ہیں، لیکن ان کا بیٹا، ان کی بہو خود بہت بوڑھے ہیں اور بیٹا بھی بڑی عمر کا ہے، آج تک اپنے بیٹے کے روزگار کے لیے کچھ نہیں کر سکے. کہ وہ صاحب حیثیت ہو یا خود صاحب کسب ہو، کمانے کے قابل ہو، اور وہ ابھی تک بقول ان کے کہ وہ پنشن عتاب لے رہا ہے، یہ لفظ یہ میں نے ان سے سنا، پنشن عتاب. عتاب کہتے ہیں غصے کو، انتقام کو. نظام حیدرآباد دکن جو تھا، بادشاہ تھا ریاست کا، اس نے اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک پنشن لگائی ہوئی تھی جس کو پنشن عتاب کہتے تھے. وہ رشتہ دار اس کو گالیاں بھی دیتے تھے اور ہر مہینے پیسے بھی لیتے تھے، تو اس کا نام اس نے رکھا ہوا تھا نظام حیدرآباد دکن نے، پنشن عتاب. تو بیٹا اب تک پنشن عتاب لے رہا اور وہ پریشان ہے کہ میں اس بیٹے کے کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے آج تک کچھ نہیں کر سکا. میرے پاس بڑی بڑی سواریوں والے، بڑے بڑے گھروں والے اور بڑے بڑے عہدوں والے آئے، کوئی ایسی چیز ان کے ساتھ لگی تھی جو کہ اعلان کرا رہی تھی کہ لوگوں میں بے سہارا ہوں، میری مدد کرو. ہاں، کوئی بیٹی کے رشتے کے نام پہ، کوئی اولاد کے نام پہ، کوئی رزق کے نام پہ، کوئی صحت کے نام پہ، کوئی مشکلات میں کسی بیماری کے نام پہ، اور کسی کے اوپر کوئی جادو مسلط ہوا، کسی کے اوپر جنات مسلط ہوئے، اعلان کر رہے ہیں سارے معاشرے میں کہ لوگوں ہم بے سہارا ہیں، ہم بے آسرا ہیں، ہمیں مدد چاہیے، ہمیں ساتھ چاہیے، ہمیں مدد چاہیے، ہمیں ساتھ چاہیے. ایک بہت بڑے ڈاکٹر میرے پاس آئے کہ ہم اکٹھے پڑھتے تھے، پھر ہماری شادی ہو گئی، پھر زندگی گزری. اب میری بیوی سخت ڈپریشن میں چلی گئی ہے، شیزوفرینیا ڈپریشن سخت چلی گئی ہے، اور یہ بھی ڈاکٹر ہے، کسی کام کی نہیں، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں، ہر چیز کا خوف، ہر چیز کا اس کے اوپر کیفیات سوار رہتی ہیں، نہ گھر کی بچوں کی تربیت، نہ خود اپنے آپ کو، نہیں میں اس کو بھی سنبھالتا ہوں، بچوں کو بھی سنبھالتا ہوں، کلینک کو سنبھالوں، اپنی جاب کو سنبھالوں، پرائیویٹ کلینک کو سنبھالوں، پیشنٹ کو سنبھالوں، اکیلی اپنی بیوی کو سنبھالوں، کوئی اس کا حل ہے؟ کوئی کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی اس کا حل ہے؟ آپ کا کسی نے بتایا، کوشش کر کے وقت لیا، کوئی اس کا حل بتا دے. ایک اعلان تھا کہ میرے پاس دولت چیزیں سب ہیں، عہدہ ڈگریاں ہیں، لیکن میں بے سہارا ہوں، مجھے سہارا چاہیے. ہمارے والد صاحب کی دکان کے ساتھ ایک ڈاکٹر ہوتے تھے، میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ 1954 میں 54 میں میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کی تھی، 54 میں، 54 میں فوت ہو گئے. ایک دم میرے پاس آئے، میں نے ابھی نئی نئی پریکٹس شروع کی تھی، دو دکانیں چھوڑ کے، ڈاکٹر صاحب کا کلینک تھا، بہت اعلی درجے کے فزیشن تھے، لاجواب، اور دو دکانیں چھوڑ کر میں چھوٹے سے حکیم کا ایک کلینک تھا. تو میرے پاس ایک دفعہ تشریف لائے. جب پہلے پہلے میں آیا تو مزاحیہ انداز میں مختلف لطیفے میرے بارے میں لوگوں کو سناتے تھے، بھی حکیم آ گیا، دیکھو او قدرت کا نظام، میرے پاس مریض زیادہ آنا شروع ہو گئے. پھر حیران ہوتا تھا کہ لوگ حکیموں کے پاس بھی آتے ہیں. خیر کہانی چلتے چلتے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کا آیا کمپاؤڈر، بڑا پرانا تھا ان کا، تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی میں آنا چاہتا ہوں، کس وقت آؤں؟ میں کہا ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئیں گے کیوں، خیریت ہے؟ کہنے لگے جی پتہ نہیں، مجھے کہنے لگے ایسا ٹائم دے جو آپ کے پاس تنہائی کا وقت ہو. میں نے کہا تنہائی کا وقت تو آپ کے سامنے ہے، مریض بیٹھے ہیں، ایک جا رہے ہیں دوسرے آ رہے ہیں. اچھا میں نے کہا ایسے ہے کہ جس وقت میں فارغ ہوں میں آپ کو بلا لوں گا، ساتھ ہی تو دکان ہے، دو دکانیں چھوڑ کے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلا لیا، بڑے سونے تھے، بوڑھے، تراس قد، خوبصورت، وہ بہت اچھے انداز سے بولتے تھے. تو مجھے بولے، کہنے لگے کہ آپ کو، مجھے کوئی دو سال ڈھائی سال ہوئے ہوں گے پریکٹس کرتے، دو ڈھائی سال کے بعد ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے، اندازہ ایسے ہے. تو کہنے لگے بہت مریض آپ کی آ کے باتیں سناتے ہیں، باتیں سناتے، کوئی روحانیت میں بھی سنا ہے کہ آپ کوئی تعویذ وغیرہ دیتے ہیں؟ میں نے کہا میں تعویذ نہیں دیتا، بس کوئی وظیفہ کر. ہاں وہی کرتے ہیں. تو پھر جو اس بندے نے اپنے غم کی کہانی سنائی، اور پھوٹ پھوٹ کے رویا، ٹشو اتنے جلدی اس وقت ایجاد نہیں ہوئے تھے، ہمارے ملک میں ان کی ایجاد ہمیشہ بعد میں آتی ہے، ہر نئی ایجاد، پھوٹ پھوٹ کے روئے ڈاکٹر صاحب کہ میں فلاں فیملی سے میرا تعلق ہے، میں نے اس طرح ایم بی بی ایس کیا کنگ ایڈورڈ سے، اس وقت کنگ ایڈورڈ میں، آج بھی ایڈمیشن مشکل ہے، اس وقت بھی مشکل تھا، پھر میں نے ایم بی بی ایس کر لی، پھر حکومت سعودیہ نے مجھے چن لیا، کئی سال تک وہاں کے بڑے ہسپتالوں میں بہت بڑا سرجن ڈاکٹر رہا، ایک بیٹا جو ہے آرمی میں سلیکٹ ہو گیا، پھر وہ میجر بن گیا، نہیں کیپٹن بن گیا، خود بھی کیپٹن تھے، کیپٹن سے آرمی سے اس میں آئے تھے، اپنے نام کے ساتھ کیپٹن لکھتے تھے، اور ایک بیٹا جو ہے میرا انجینئر بن گیا، انجینئر، اور ایک بیٹا جو ہے میرا فلاں کمپنی میں چلا گیا کرتے کرتے. لیکن میرے ساتھ حال یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی ایک لوہے کی چیز نہیں ہے. اوپر لگا ہوا، اگر کمرے کے اوپر، بلڈنگ کے اوپر لگا ہوا پرنالا تھا لوہے کا، تو وہ بھی نہیں ہے. بیٹے سارے نشے اور ہیروئن میں چلے گئے ہیں، سب کچھ بیچ کے کھا گئے ہیں. میرے گھر میں کوئی ایک لوہے کی چیز نہیں ہے، میرا گھر ویران ہے، بیوی چلی گئی ہے، پھر میں کسی اور عورت سے، پھر اس کے ساتھ میں کئی سال رہا، اور زندگی میں عالم یہ ہے کہ اب میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، اور جو یہاں سے کما جاتا ہوں، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ہاتھ کانپتے ہیں، لوگ میرے پاس کم آتے ہیں، اور واقعی میں نے دیکھا آخری دنوں میں وہ صرف کان دھوتے تھے. ایک ہماری میڈیکل میں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کڈنی ٹرے، یہاں کان سے لگا کے نا ایک ٹرے ہوتی ہے، کڈنی ٹرے، سرنج سے کان دھوتے تھے. اب بوڑھا ہو گیا ہوں، چل نہیں سکتا، آتا ہوں یہاں دکان پہ، کمپاؤنڈر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اب نظر کم آتا ہے، سنائی کم دیتا ہے، دوائی دینی کیا ہوتی ہے، دے کیا بیٹھتا ہوں، اب لوگوں میں عمومی فضا میرے بارے میں یہ ہے کہ ان سے مریض، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، نہ جاؤ بلکہ مریضوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور گھر میں حال یہ ہے کہ بیٹے نے آرمی چھوڑ دی، اس نے جو ہے انجینئرنگ کی جاب چھوڑ دی، ایک کراچی میں تھا پیٹرولنگ کی بہت بڑی کمپنی میں، وہ چھوڑ دیا، سب کو نشہ لگ گیا، سب ہیروئن میں چلے گئے، اور ایسے پھوٹ پھوٹ کے وہ ڈاکٹر صاحب رو رہے تھے، اور جب وہ مرے تھے ان کے جنازے پہ صرف بتانے والے نے بتایا ملتان میں ان کا جنازہ ہوا، اور 55-56 آدمی تھے۔ اماں فرماتی تھی رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ مجھے فرمانے لگی کہ اس ڈاکٹر کو ملنے کے لیے لائنیں لگتی تھیں، اور بڑے 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 عہدے والے، بڑے بڑے مال دولت والے اس ڈاکٹر کو آ کے تلاش کرتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے میرے سامنے۔ یہ میں بہت پرانی بات بتا رہا ہوں کیونکہ میری کلینک کی پریکٹس ہے 91 سے، 1991 کی، 91-92 شاید 93 کی بات ہے، 93 کی بات ہے، تو 93 میں پھوٹ کے رو رہے تھے اور ایک اعلان کر رہے تھے، میں بے بس ہوں، میں بے سہارا ہوں، میں بے آسرا ہوں، میری مدد کرو، میرا ساتھ دو۔ کئی دفعہ میں نے ان کے ہاں روٹی بھیجی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بھوکے بیٹھے ہوں گے، کھانا بھیجا، اور ایک دفعہ مجھے آئے، پھر آنا جانا شروع کر دیا، آئے کہنے لگے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اس وقت واقعی میں دو وقت کا بھوکا بیٹھا تھا، وَتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ذلتوں کے سارے دروازے اسی کے پاس ہیں، عزتوں کے سارے دروازے اسی کے پاس ہیں، جس کے لیے چاہے ذلتوں کے دروازے کھول دے، اور جس کے لیے چاہے عزتوں کے دروازے کھول دے، اور جس کے لیے چاہے گمنامیوں کے دروازے کھول دے، اور جس کے لیے چاہے ناموری کے، وقار کے، شان و شوکت کے دروازے کھول دے۔ پر ایک چیز ہمیشہ ہماری زندگی میں صدا رہے گی، ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی آسرے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے ایک جاننے والے تھے، میں کل رات ان کے گھر گیا، رات گزشتہ رات عشاء کے بعد، جنات نے گھر کے اندر طوفان مچایا، اوپر کی منزل پہ جانے لگے تو چابی، کہنے لگے چابی، کہنے لگے جنات نے چابی اوپر کے نیچے پہنچا دی، نیچے کے اوپر پتہ نہیں کہاں چابیوں کا، کہہ رہے چیز رکھتے کہاں ہیں، کرتے کہاں ہیں، اور آ کے کہتے ہیں خبردار نیچے والے پورشن میں آئے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہے، ڈراتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ پریشانی ہے اور پریشانی گھر میں، بے سکونی ہے، حالانکہ دیندار، نیک، شریف، حلال کمانے والے آزمائش میں آئے، اللہ چاہے تو آزمائش میں اپنے نبیوں کو دے دے، میں آپ کون ہیں؟ جس کمرے میں سب سے زیادہ تھے، میں نے کہا تم نکل جاؤ، دروازہ بند کر دو، اندر جا کے میں نے باتیں ہی کی، مجھے کون سے جنات نظر آتے ہیں، میں کون سا جنوں والا بابا ہوں، میں نے باتیں ہی کی، بھائی مہربانی کرو، آپ کا یہ گھر نہیں ہے، آپ کا گھر کچھ فاصلے پہ قبرستان ہے، بڑے لمبے چوڑا نظام ہے، وہاں چلے جاؤ، آپ کی مہربانی، اور میں آپ کے لیے اعمال کا ایک ہدیہ لایا ہوں، یہ اعمال کا ہدیہ ہے، چلو لین دین کر لیتے ہیں، ڈیل کر لیتے ہیں، یہ لے لو اعمال کا ہدیہ اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک مضبوط اعمال کا ہدیہ لے کے گیا تھا، ایک بڑا زبردست پیکج، ہماری زندگی مسلسل بے بسی میں ایک داستان بنی ہوئی ہے، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ گزارا ہو رہا ہے۔ اردو بازار میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں خان صاحب، منہ میں پان رکھ کے نکالے، میں خان صاحب پان کیوں رکھے ہیں، کہنے لگے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ دانت جو ہیں وہ اب بنوانے ہیں تو اتنے پیسے لگیں گے، میں نے سوچا کہ زندگی مختصر ہے، अब पान ये ऐसी है, इसमें कोई तंबाकू रख के खाता हूं तो मुझे सुकून मिल जाता है। चलो मैंने कहा इसी में गुजारा कर लो, जिंदगी तो मुख्तसर से, कौन से दांत बनवाऊं फिर उसको स्ट्रीट करूं, सही करूं, करते करूं। वैसे भी वो डिबिया पूरी खाते हैं, कहते हैं खमीरे की डिबिया, कहते हैं आधी चमची है, मैं पूरी डिब्बी खा जाता हूं। ये क्या आधी चमची है, इसे क्या होगा? लेकिन आपके लिए नहीं है ये कुछ जिस्म ऐसे होते हैं। हमारे एक साहब है 70 शिफाओं की पूरी डब्बी खा जाता है बंदा, आप खा के देखा, 70 शिफाएं हमारी एक दवा है, उसकी पूरी डब्बी खा जाता है 70 शिफाओं की। वो दांतों के नाम पे बेबस है, कोई टांग के नाम पे बेबस है। हमारे एक होते थे हजाम वाले साहब भी, मैं भी, बच्चे होते थे हम छोटे तो उनसे हम कटिंग कराते थे बालों की। वो एक बिसाखी पे चलते थे, एक एक बिसाखी होती है एक टांग की, जिसपे टांग रख के ऐसे पकड़ते हैं और पाओं के साथ गाड़ी के टायर का रबड़ बंधा हुआ होता था। तो पता चला कि वो कहीं पाँव रखा, कोई सांप का कांटा पड़ा हुआ था, वो चुभ गया और बस फिर ये जख्म है जो आज कोई 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया, आज तक ठीक नहीं हुआ। और वो हर वक्त कहते थे कि कोई दुनिया का हकीम हो, कोई डॉक्टर हो, कोई जर्रा हो, कोई सर्जन हो, कोई मुआलिज हो और मेरी इस जख्म को ठीक कर दे, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, मैं नाई हूं हिजाम हूं लेकिन मैं जो चाहेगा दूंगा, मेरा यह जख्म ठीक हो जाए। उसका जख्म ठीक ना हुआ। सुबह सुबह हमाम उसका गर्म होता था, साफ सुथरा होता था, बहुत मशहूर था, लोगों ने दरवाजे खटखटाया, आखिर दरवाजा तोड़ा, पता नहीं रात के किस पल वो खत्म हो गया था और चींटियों की कतार लगी हुई थी, चींटियों ने अपना काम शुरू कर दिया था। बेबस जिंदगी है, बेबस जिंदगी है। एक बहुत बड़े सियासी आदमी थे, सियासी आदमी, उनका नौकर कुछ जिंदगी अल्लाह ने उसके बदली, तो मैंने उससे पूछा कोई हाल सुना, कहने लगे एक मेला था, उस मेले को सारी रात लूटा। वो पठान होता है ना जो वो गुब्बारे लगा के कहता है कि बंदूक से गुब्बारे फाड़ोगे तो ये निकलेगा, उसका गल्ला लूटा, खिलौने बेचने वाले के पैसे लूटे, औरतों के गले से उसके जेवर लूटे, उनके कानों से जेवर लूटे। पुलिस पीछे फिरती रही कि फलों के बंदे हैं, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। सारी रात मेला लूटा, जाए सुबह जाके सो गए वो सारे उनके डेरे पे, ये रियात आपके बंदे थे, हमें हक दिया जाए, उन्होंने कहा बिल्कुल दूंगा, बैठो। खाना खिलाया, एक पहले बंदा भी आया बैठा था, उसकी भैंस चोरी हो गई थी और 7 भैंस के छोटे बच्चे भी थे, वो भी चोरी हो गए थे, वही बच्चा कटा हुआ पका हुआ उसी बंदे को खिला रहा है जो लेने आया हुआ था, और इनको भी खिला रहा, और उस भी कहता है देता हूं अभी, और उनको बुरा भला कहा। उसने मुझे खुद कहा यहां एक सोसाइटी है मुल्तान रोड पे, नैन सुख है, चैन सुख है, क्या नैन सुख, सुख चैन, सुख चैन, यहां बाघ होता था, यहां बाघ होता था, ये फसल बाघ था। वहां कहने लगे, हमें कहा निकलो जाऊं यहां से, और उस बाघ में कहने लगे हम आके यहां हम ठहरे, और पीछे उनसे कहा तुम जाओ हर चीज तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और वो भी समझते थे कि कैसे घर पहुंचेगी, भैंस वाला भी चला गया अपनी अपना गोश्त खा के, वो भी चले गए और सब कुछ चला गया। उसको कोई शख्स ना सियासत में हरा सकता था, ना मुकाबले में हरा सकता था। एक दफा उसके साथ मुकाबला हुआ, मुखालिफ हरीफ थे, 14-15 मील यानी 17, 18, 19 किलोमीटर तक फायरिंग होती रही उनकी भी और उनकी तरी, और वो काफले पीछे से हट के इनको मारते रहे या उनको मारते रहे, इस बंदे को मारना चाहते थे ना मार सके, फिर गुर्दे फेल हुए और फिर एक दफा मस्जिद के सामने आया, कहने लगा मौला आप मार दे मुझे, और हाथ रख के कहने लगा कोई है दुनिया की ताकत मेरा पेशाब निकाल दे, बंद है पेशाब मेरा और मैं बेचैन हूं, मैं बेजार हूं, मैं परेशान हूं, मेरा पेशाब बंद है, और मस्जिद के दरवाजे पे गया, कहने लगा मौला अब मुझे मार दे, अब यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी बेबसी, अपनी बेकसी का एक ऐलान किया कि मैं बेबस हूं, और फिर कुछ अरसे के बाद मर गया। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, न गुल है न गुंचे न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरें खिजां कैसे कैसे, हर एक दिल पे हैं दाग नाकामियों के, निशां दे गया बेनिशां कैसे कैसे। हम बेबस हैं, हमें किसी का सहारा चाहिए। आला से आला ट्यूटर होता है, आला से आला बच्चे के साथ बेहतरीन स्कूल है, बेहतरीन गाड़ी है, आला गिजाएं हैं, सब कुछ है, सौरव कुछ है, पर कहते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है, कोई हल बता दे, खेलता है, दोस्तों के साथ फिरता है, पैसे जाय करता है, और फला चीजों में आयाशियां और फला में इसकी जिंदगी यह है, हमारे नाक में दम किया हुआ है, इसका कोई हल है आपके पास? कोई हल है? उस दिन तो बल्कि एक साहब मेरे पास आए, एक साहब आए, चेकबुक रख दी सामने, आप दस्तखत कर दे, मैंने किस लिए? कहने लगा ये मेरा बच्चा, मेरा फर्मा बरदार बच्चा बन जाए, मेरी फला मिल फला सब्जेक्ट, एक ब्रांड आप जानते होंगे। मैंने कहा मैं जानता हूं, मैं आज इस फकीर, ये लफ्ज कहे, मैं आज इस फकीर उसका मालिक हूं, और ये चेकबुक है, आप जितना चाहे मुझसे ले लें, इस बच्चे के लिए कर दें, फरमा बरदार बन जाए। नेट की दुनिया में खो गया है, मोबाइल की दुनिया में खो गया है, 22 साल का मेरा बेटा है, मेरी जिंदगी की सारी पूंजी खटिया वटिया यही है, मेरे पास और कुछ नहीं है, एक ही बेटा है, और मुझे अल्लाह ने बेपनाह दौलत से नवाजा है। हर सियासी पार्टी नाम लिए मुख्तलिफ, वो मेरा ताल्लुक है, उसके जित बंदे से चाहूं अभी मैं बात कर लूं, पर इस बच्चे के लिए बेबस हूं। आप चाहे ये चेक भर दें, मैंने चेक जाके, उन्होंने कोट पहना हुआ था उसकी जेब में डाल दिया, मैंने कहा मैं चेक भर भी दूं, जितने कुछ ले लूं, पर भी कुछ नहीं मैं कर सकूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं खुद बेबस हूं, मैं खुद बेसहारा हूं, मैं खुद बेआसरा हूं, मेरे अपने बस में भी कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहे तो हो जाएगा, अल्लाह चाहे तो हो जाएगा, कुछ अमाल दिए, कुछ चीजें दी। बेबसी का एक ऐलान है कि यह बच्चा मेरे बस में नहीं है, मेरे पास दुनिया की सारी दौलतें हैं, दुनिया का सारा माल है, ये मेरे बस में नहीं है। ये मैं आपको जिंदा कहानियां सुना रहा हूं, सच्ची आप बीतियां और बिपताएं बता रहा हूं, बता रहा हूं। कई रमजान पहले की बात है कि एक साहब मेरे पास आए कि बेटे ने तंग किया हुआ है हद से ज्यादा और हमें जलील कर दिया है, बेटे ने उस सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं छोड़ा, इतनी गंदी हरकतें उसने की हैं लोगों की इज्जतों के साथ। अब वो कहता है कि ईद के बाद मैंने ये फैसला किया हुआ है कि उसको फलां को उसको लेके मैं चला जाऊंगा, हम क्या करें, इतना थक गए हैं, पेशावर कातिलों से हमने बात की है कि किसी तरह इसको खत्म कर दें, दो चार दिन इसकी मैयत पे रोके चलो, ठंडे तो हो जाएंगे, वो पैसे ज्यादा मांगते हैं, پیسے زیادہ مانگتا ہے. کسی ادارے میں وہ شخص آفیسر تھا لیکن اپنی ایک بے بسی کا اعلان کر رہا تھا میرے سامنے اور پریشان تھا. میاں بیوی دونوں پریشان کہ اولاد کا کیا کریں, ہم کیا کریں اس کا اولاد. مجھے کہنے لگے کوئی آپ کے پاس ایسا وظیفہ ہو جیسے بندہ مر جاتا ہو. میں نے کہا ہمارے اعمال میں وظیفے ہیں, تین دن والا بھی ہے 14 دن والا بھی ہے, لیکن جس کو اس میں اعظم ملا وہ ہوتا ہے شاید کوئی برتن میں مل جاتا ہے. میرا اتنا بڑا برتن تو نہیں ہے, نہ میں اتنے بڑے برتن کا دعویٰ کرتا ہوں, میرا برتن بہت چھوٹا سا ہے. لیکن اس معاملے میں حتیٰ کہ بعض ایسے وظائف ہیں جو عبقری میں چھپ چکے ہیں لیکن ان کا ٹائٹل, ان کا موضوع, ان کا عنوان ہی بدل دیا, ان کی کہانی ہی بدل دی, وظیفہ وہی چھاپتی کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کو کر کے کسی کو نقصان پہنچا. ہمارے یہاں پڑوس میں مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے, اچانک میرے جی میں آئے, میں کہا جادو سے مرا ہے, اچانک میرے آئے, میں کہا جادو سے مر گیا. کیوں میں مجھ سے اس سے کوئی ملاقاتیں بھی تھیں اور کچھ میں نے محسوس بھی کیا تھا, کچھ ایسے تھا. پھر ہمارے حافظ صاحب ہیں حافظ عطا اللہ, مجھے کہنے لگے جی ان کے بھائی نے مجھے بتایا کہ جادو سے مرا ہے. مر گیا, بالکل صحت مند آدمی, ٹھیک ٹھاک. اور یہ نہیں کئی واقعات ہیں میرے پاس, ایک نہیں کئی واقعات ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے کوئی ایسا وظیفہ ہے, کوئی ایسا ذکر, کوئی ایسا عمل, کوئی ایسی چیز دے دیں, حادثہ ہو جائے مر جائے, بیماری ہو جائے مر جائے, تکلیف ہو جائے مر جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے بیٹے کو. ہائے لوگ تو بیٹے مانگتے ہیں, لوگ تو بیٹے پالتے ہیں, سونے دی سل گلے تے آدم دا بچہ پلے, سونے دی سل گلے, سونے کی اینٹ گلے تے آدم دا بچہ پلے. بیٹا کب پلتا ہے؟ ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے گھوڑا آم کا درخت اور بیٹا بڑی مشکل سے پلتے ہیں, بیٹیاں مرتے مرتے جی پڑتی ہیں, بیٹا جیتے جیتے مر جاتا ہے کسی بیماری یا روگ میں. وہ کہتے ہیں کوئی اس کو کوئی بیماری لگ جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے, کوئی تکلیف ہو جائے, کوئی ایسا عمل دیں. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ایسی کوئی چیز, لیکن پھر کسی اور کے پاس گئے تو پھر میرے پاس آئے کہ جی بس اللہ مغفرت کرے بیٹا مر گیا ہے. ایک بے بسی ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا, حضرت 18-20 سال پہلے آیا تھا, دعا کرائی تھی کہ اللہ بیٹا دے دے, اللہ نے اولاد دی ہے, اب دعا کرانے آیا ہوں اللہ پاک اس کو مار دے. کیسے بے بس. ہمارے میری ایک کٹنگ کرتے ہیں ایک اللہ والے, بڑے شریف نمازی آدمی ہیں, تو آج وہ میں بال کر رہا تھا, میں سر جھکائے بیٹھا تھا, تو وہ بندہ جیسے میرا ہاتھ رکھتا نا میرا سر, میں ویسے سر کر لیتا, پھر ہاتھ رکھتا میں یوں کر لیتا, پھر ہاتھ رکھتا میں یوں کر لیتا. میں کہا طارق اتنا بے بس تو ہے یہ, آج بے بسی کی جو میرے اوپر کیفیت ہے نا, یہ اسی باربر نے کٹنگ والے نے مجھے کہا ہے کہ حال سنا. ایسے کرتا مجھے ایسے کہتا کہ وہ حضرت صلی اللہ تھوڑا سر نیچے, کئی دفعہ کہا, ورنہ اس نے ہاتھ کا تھوڑا سا باؤ دیا, ایسے دے دیا, تھوڑا سا ایسے کیا سر نیچے کر دیا. بے بسی میری, اپنی بے بسی کا میں اعلان کر رہا تھا, کبھی یوں سر, کبھی یوں سر, کبھی یوں سر, کبھی یوں سر, اور سر سر میں کہہ رہا تھا, سر ٹھیک ہے, سر ٹھیک ہے. اس کو میں سر سر کہہ رہا تھا نا, اپنا سر جھکا کے بیسیکلی. اس کی بات تھوڑی سی اشارے میں میں اپنی پوزیشن بدل لیتا تھا اور بے بسی کا اعلان کر رہا تھا. تھوڑے سے اشارے پہ. اشارے میں ایک بات یاد آئی کہ ہمارے صاحب کہنے لگے کہ ہم گئے کلندر کے میلے پہ, بس جا رہی تھی ساری, ایک بندے کو پیشاب آیا, کوئی مروڑ اٹھی. وہ بار بار ڈرائیور سے کہ, ڈرائیور کا نام تھا براق شاہ, کہہ رہے براق شاہ, اس نے کہا ابھی تم چلے ہو, ابھی تم پیشاب آ گئے, چلو چھوڑو. براق شاہ زوم کر کے جا رہا, اس نے وہیں پخانا کر دیا, شلوار کپڑے بدبو, روکو 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 روکو, بڑے کپڑے دھوئے کرے, پھر کہے کہ اس کی شلوار کپڑے بس کے پیچھے باندھ دیے, وہ ہل رہے تھے اور خشک ہو رہے تھے, اب تھوڑی آگے چلے نا, تھوڑی دیر کے بعد کوئی بندہ بھی کہتا نا براق شاہ بریک مار دیتا ہوں, تھوڑا سا میں بھی کہتا نا براق شاہ بریک مار دیتا ہوں, کہ کسی کا پھر پخانا نکل گیا. تو میرا حال بھی وہی تھا, تھوڑا سا میں یوں کرتا میں بریک لگ جاتا, میں اسی منشا پہ چل رہا تھا یہ. اور اگلا جو مجھے میسج آج کے میرے اس بال درست کرنے والے نے دیا, وہ ہے منشا شیخ مرشد کی منشا. ہاں, کہ مرشد نے کہا ایسے کر لو, سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتا ہے میں نے کٹنگ ایسے کرنی ہے, میری کینچی ایسے چلے گی. میں پھرواتا ہوں, اصل میں موٹی مشین پرزا لگوا کے ماتھے سے لے کر گردن تک برابر, کنپٹی ایک سے لے کر دوسری کنپٹی تک برابر بال. بال رکھنے کے تین سٹائل ہیں, شرعی سٹائل بتا رہا ہوں. ایک ہے زلفیں, ایک ہے بال ہر طرف سے برابر ہوں, اور ایک ہے سر منڈوا دیا جائے. بالوں کے سٹائل ہیں, مچھوں کے بھی سٹائل چلو بتاتا جاؤں. مجھے ایک بندہ کہنے لگے جی آپ وہابی ہیں, آپ کی مچھیں باریک ہیں. میں نے کہا شام مندورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصویر دیکھو, ان کی مچھیں میری طرح ہیں. پھر وہ بھی وہابی تھے, سید شام مندورانی صاحب رحمت اللہ علیہ, ہمارے بزرگ تھے, بڑے تھے, ہمارے لیے ہر بندہ قابل احترام ہے. تو میں نے کہا ان کی مچھیں میری طرح بالکل صاف رکھتے تھے, تو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, وہ وہابی تھے؟ تو مچھوں کے بھی سٹائل ہیں. ایک سٹائل یہی ہے میرا ہے. ایک حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا سٹائل ہے, جس میں کچھ بڑی مونچھیں ہیں, ان دونوں کی بڑی مونچھیں بڑی ہوتی تھیں. ایک وہ سٹائل ہے جس میں مونچھ بلکہ چھوٹی ہو, یہ حضرت عثمان کا سٹائل ہے. آل رسول, اصحاب رسول محمد اور آل محمد اصحاب محمد کے یہ انداز ہیں. تو خیر, میں تو یہ تو اور بات چل نکلی, چلو اس بات سے فائدہ بھی ہو گیا. تو ہم تو سارے براق شاہ کی طرح بے بس ہیں, اور میری طرح بے بس ہیں جو آج میرے ساتھ بے بسی کا حال ہوا. اور مجھے ایک احساس ہوا کہ اگر میں اپنے بال درست کرانے کے لیے ایک بندے کے سامنے سر جھکا رہا اور سر بدل رہا, پوزیشن بدل رہا, تو مجھے اپنے ظاہر کو خوبصورت کرنے کے لیے ایسا کر رہا, ورنہ میرے بال کہاں, میری مونچھیں کہاں, میری داڑھی کہاں, لوگ دیکھ کے پاگل بھاگ جائیں بےچارے. ہم اسلام آباد میں تھے تو وہاں میری بیگم بھی ساتھ تھی, میں بھی تھا, تو وہ حجاب نقاب میں تھی, پردے میں تھی, تو ایک بچہ اس کو دیکھے اور ڈرے اور روئے بھاگ جائے. پھر وہ بچہ ان کے گھر والا آئے, دیکھے بھاگ جائے, تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا یہ اس کے برکے سے جو ہے وہ ڈر رہا ہے بچہ. میں نے پوچھا کیوں ڈر رہا؟ کہنے لگے اصل میں ہم بچے کو کہتے ہیں ڈاکو آئیں گے, ایسے کالا نقاب چڑھا ہوا ہوگا تجھے اٹھا کے, وہ کہہ رہے ڈاکو آ گیا. میری بیگم کو کہ ڈاکو آ گیا, اس نے کہا اگر وہ ڈرتا ہے دیکھتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے. اپنے زندگی کے دائیں بائیں میں دیکھیں, ہمیں تو ساری بے بسی ہی نظر آتی ہے, ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. ہم بے سہارا ہیں, ہم بے آسرا ہیں, ہم بے حیثیت ہیں. جو دو چار موشن آ جائیں,
تو جسم کا پانی ختم, اٹھ نہیں سکتا. قبض ہو جائے, وہ میٹیریل سٹول فضلہ جو نکلنا تھا نہ نکلے, تو ہم تب بے بس ہیں. ایک گلاس پانی نہیں ملا بے بس ہیں, وہ ایک گلاس پانی نہیں نکلا بے بس ہیں, بے بس ہیں. کوئی سہارا چاہیے, کوئی آسرا چاہیے. مال ہے, دولت ہے, اقتدار ہے, چیزیں ہیں, پر ہمیں کچھ چاہیے. پچھلے دنوں میرے پاس صوبے کا ایک بہت بڑے اقتدار کا بندہ, اب ریٹائر ہو گیا, وہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنے جو غم کے قصے سنائے, اس نے غم کی کہانیاں سنائی, جو اپنے حالات بتائے, وہ سب بھی اب بھی اقتدار میں ہے. سب اقتدار والوں سے اس کا رابطہ اور تعلق ہے, اس کا کوئی کام نہیں اٹکتا, اس کا کوئی کام نہیں پھنستا. لیکن کیا کریں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی. مجھے کہتا ہے میں سو نہیں سکتا, میرے پاس آج کل کرسی پہ اور صوفے پہ سونے والے کیس بڑھ رہے ہیں, سو نہیں سکتا. اگر میں سوتا ہوں تو میرے ساتھ نازیبا حرکتیں ہوتی ہیں اور مجھے اپنے آپ کو ناپاک دیکھتا ہوں, اور میں ہوتا ہوں اور بعض اوقات میری شلوار یا میری پتلون کہیں اور لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور میرا جسم ننگا ہوتا ہے اور میرے ساتھ حرکتیں ہوتی ہیں. میں ساری رات ایسے بیٹھ کے گزارتا ہوں, میں بے بس ہوں. نفسیاتی ڈاکٹروں نے کہا کہ شاید انہوں نے دنیا کی آخری نیند کی گولیوں کے پتے دیے, بلسٹر سارے, انجیکشن سارے, تدبیریں ساری, پر یہ کہانی پتا چلا کوئی اور تھا. میں تو آج تک پوری زندگی ان جنات, ان بابوں کا, ان تعویذوں کا, ان خانقاہوں کا, ان تسبیح خانوں کا, ان تسبیح پھیرنے والوں کا مذاق اڑاتا تھا. ہاں ہاں, اس نے مجھے کہا, مجھے کہاں خبر تھی یہ چیز میرے گلے پڑ جائے گی. دکھ درد اولڑے گل پائے گن, ہک مک دینی بے ول پائے گن. مجھے کیا خبر تھی یہ مصیبت میرے گلے میں پڑ جائے گی, مجھے سونے نہیں دیتے, اور بیٹھا ہوتا ہوں تو کچھ میں شاید نیند کر لیتا ہوں بس ایسی, اس کے بعد بھی جھٹکے لیتا رہتا ہوں. میری ہر رات ایسی گزرتی ہے, لوگوں کو رات آتے ہی خوشی ہوتی ہے کہ ہم بستر پہ جائیں گے, شاید کوئی آج تھکن اتر جائے گی, لیکن مجھے رات آتے ہی ایک خوف ہوتا ہے, اندھیرے سے رات سے خوف ہے, میری رات کا کیا گزرے گا, بنے گا, اور میں رات کیسے گزاروں گا. بے بسی کا اعلان کر رہا ہے, اپنی بے کسی کا اعلان کر رہا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہے کہ میری بے بسی کا حال یہ ہے. میرے پاس بہت بڑا اقتدار ہے, میرے اتنے ایکڑوں میں گھر ہے, میری اتنی گاڑیاں ہیں, اور میرے پاس سونا مال ہے, اور میں پیسے صرف ڈالر استعمال کرتا ہوں, میری جیب میں پاکستانی کرنسی نہیں ہوتی, پر یہ چیز ایسی ہے جو ڈالروں سے مجھے نہیں مل سکتی, میں نہیں پا سکتا, میں کیا کروں. بہت سال پہلے کی بات ہے, میں حج پہ تھا تو ایک پاکستانی ہے, سندھ کا رہنے والا ہے, اس کا میرے ساتھ تعلق ہے آنے جانا, تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک بندے کو آپ سے ملوانا ہے. میں نے کہا دیکھ, تجھ سے ملاقات کرتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ میں یہاں اتنے پیسے خرچ کر کے آتا ہوں, حج کے لیے آتا ہوں, یہاں بھی آ کے میں پریکٹس شروع کر دوں, کلینک شروع کر دوں, مریضوں کو دیکھنا شروع کر دوں, پھر یہاں تو پھر آنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا میرا. تو میری کوشش ہوتی ہے وہاں میں نہ ملوں جس مقصد کے لیے گیا ہوں, بلکہ میں نے اسے کہا کہ میں نے اتنے لاکھ روپے خرچ کیے ہیں, اتنی نمازیں میری حرم کی ہیں, فی نماز مجھے کتنے ہزار میں پڑتی ہے, تو میں تاجر کا بیٹا ہوں, ذمہ دار کا بیٹا بھی ہوں, تاجر کا بھی ہوں, تو میں تو گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا. مجھے کہنے لگا ایسا وقت دے دیں, حرم کے اندر دے دیں, لیکن پھر خود کہنے لگا کہ حرم کے اندر سیکیورٹی بہت سخت ہے اور وہ بندہ اس کو دیکھ لیا جائے گا کیمرے میں. اچھا چلو آپ ایسا کریں, کوئی وقت دے دیں، خیر جو بھی ہوا وقت ہو گیا۔ بندہ مجھے ملنے آیا، وہ بندہ اس کا اگلا نمائندہ تھا، وہ بندہ اس کا اگلا نمائندہ تھا، وہ خود نہیں آیا بھی سامنے، وہ عرب تھا، عرب تھا۔ یہ بیٹھا ساتھ اسی کا ترجمہ کر رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہاں میں اس کا نمائندہ ہوں، پورے عرب میں اس کے بزنس کو میں دیکھتا ہوں، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، ایک کام اس کا کر دیں، سنا ہے آپ کے پاس کوئی عمل ہے ایسے، اس نے کہیں سے سنا ہے اور آپ حج پہ آیا ہوئے ہیں اور بڑی مشکل سے آپ کا ڈیٹا اس نے نکلوایا، تلاش کیا، کرتے کرتے یہاں تک کہ آپ تک پہنچ گیا، اور یہ بندہ سندھی اس نے تلاش کیا کہ ایک سندھی ہے، وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، بہت غریب آدمی ہے، بلکہ ہر دفعہ اس کی خدمت کر کے آتا ہوں، بالکل سفید پوش آدمی ہے، اس دفعہ تو بیٹھا رو رہا تھا، 8 بچے ہیں، فی بچہ 100 ریال ماہانہ ٹیکس کہاں سے ادا کروں، رو رہا تھا بیچارہ۔ تو خیر وہ سندھی کے ذریعے آیا، تو اور اس نے آ کے بات کی، اس کا ایک مسئلہ تھا صرف، بس وہ کیا تھا، بینک الاہلی ہے سعودی عرب میں، ایک بینک الاہلی، پتہ نہیں کہ اس میں لفظ انگلش کا لفظ پہ کیا ہے، پتہ نہیں، این سی بی اہلی، اہلی ہے، اس کا مالک تھا خالد بن محفوظ الحضرمی، حضرمی قبیلہ ہے، محفوظ بن محفوظ کا بیٹا، ابھی وہ بھی فوت ہو گیا، حکومت سعودیہ نے اس کے ملک پہ باہر جانے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ حکومت سعودیہ خود اس کی مقروض تھی اور اسے خطرہ تھا کہ یہ سرمایہ باہر منتقل نہ کر دے، اس کا سرمایہ ملک میں رہے، ورنہ اگر سرمایہ اس کا ملک سے باہر چلا گیا تو ملک ہل جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں میں ملک سے باہر نکل جاؤں، ناز، اور یہ سامنے جو ٹاور کھڑا ہے 12 منزلہ، یہ سارا آپ کا ہے، آپ کا ہے، اتنے بلین ڈالر کا یہ ٹاور ہے، میرے سارے بینک ہیں ہی اسی کی دولت، ہی اسی کے، میں حمال کا بیٹا ہوں، حمال، حمال کہتے ہیں کلی کو، پانڈی کو، مزدور کو، حمل کہتے ہیں وزن اٹھانا، حمال وزن اٹھانے والا، میں اس کا بیٹا ہوں، اور جو میرا آفس ہے بہت لگژری، لاکھوں ڈالر کا بنا ہوا، اس کے سامنے فریم میں وہ رسا رکھوایا ہوا تھا اس نے، وہ رسا فریم کیا ہوا تھا، جس رسے پہ کو کے ذریعے سے اس کا والد سامان اٹھاتا تھا، آدھے ریال میں، 1 ریال میں، 5 ریال میں، 10 ریال میں، ادھر سامان اٹھایا تو ادھر ڈال دیا، ادھر اٹھایا تو ادھر ڈال دیا، اس کی مزدوری مل گئی، میں اس کا بیٹا ہوں اور میں نے وہ فریم کروایا ہوا ہے، اور اس رسے کو میں دیکھتا رہتا ہوں اور کہتا ہوں خالد خیال کرنا، اسی یہ تیری اوقات یہی ہے، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، بہت بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن میرا مسئلہ یہی ہے کہ میں اس ملک سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، اتنی دولت کہ حکومتیں جس کے مقروض ہوں، اتنا مال، اتنی زندگی، پر بے بس ہے، اسے اب کسی سہارے کی تلاش ہے، اسے کسی آسرے کی تلاش ہے، اور ساری بے بسی میں سہارا اور آسرا، عرشی آسرا چاہیے، فرشی نظام سارا میرا مخالف ہو چکا ہے، اب مجھے عرشی آسرا چاہیے اور عرشی سہارا چاہیے، فرشی سارا نظام، اس سے میں بے بس ہو گیا ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ انہیں کہ جی آپ اگر کر سکتے ہیں، پھر اگلی ملاقات اس کی ہوگی اور وہ بھی خفیہ ہوگی، یہاں کی حکومت کو پتہ نہ چلے، یہاں کی ایجنسیاں ہر وقت، ہر تیسرا بندہ سی آئی ڈی کا ہے، وہ کہتے ہیں پتا نہ چلے۔ میں نے کہا بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو یہاں دنیا اور لینے آیا ہوں، یہاں
یہ تو وہ کرے جس کے پاس ہو، میں تو خالی ہو کے یہاں آیا ہوں.
وہ مشرف دور میں حاجی حبیب اور امان ڈی آئی جی تھے، تو اعتکاف میں بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ حاجی صاحب کوئی دعا کرے. میں کہ حاجی صاحب وہ سامنے آقا کا روزہ ہے، بڑے بڑوں کے پر جل جاتے ہیں، میری اوقات اور یہاں، میری اوقات اور یہاں. ہاں میں ایک دعا آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہم انی اسالک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربک ان تقضی حاجتی. یہ فضائل حج میں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے حدیث سے صحیح حدیث کی سند کے ساتھ اس دعا کو لکھا ہے کہ عثمان بن حنیف کے حوالے سے کہ وہ حضرت جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور پھر توجہ نہ ہوئی، پھر یہ کسی نے بتایا اور یہ پڑھا اور یہ دعا پڑھی تو ان کا کام ہو گیا. فرماتے ہیں محدثین کے تجربات ہیں کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا جو چاہے گا سو مل جائے گا. آج صاحب یہ پڑھیں، وہ پڑھی اور پہلی اپوائنٹمنٹ ان کی ڈیرا اسماعیل خان میں بطور ڈی آئی جی ہو گئی. مجھے کہنے لگے جی اٹھا کے انہوں نے جو پھینکا ہوا تھا، شریف آدمی نمازی آدمی حاج صاحب، تب تو سارے بے بس ہیں، ہم تو بے سہارا ہیں، ہم تو بے آسرا ہیں، ہماری زندگی کا دائیں بائیں، ہماری زندگی کا اوپر نیچے ایک ایسا انداز ہے جس کے گھٹنوں کے نیچے ریت ہے. آپ نے کبھی چلتی گاڑی پہ غور نہیں کیا؟ میں بہت غور کرتا ہوں، چیزوں کو سوچتا رہتا ہوں، میرا دماغ سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا. رات کو بھی میری نیندیں کھل جاتی ہیں پھر سوچتا ہی رہتا ہوں، کبھی گاڑی پہ غور نہیں کیا. گاڑی جتنی مہنگی ہے اس کے وہ چلتی تو ٹائروں سے ہے، اور اس ٹائروں کے اندر سب سے سستی ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوا ہوتی ہے. ٹیوب لیس ہے یا ٹیوب کے ساتھ ہیں، ہے تو ہوا ہے، ہوا اس گوڑی کو گاڑی کو ہوا، اور جب اس کی ہوا نکل جاتی ہے کہتے جی ہوا نکل گئی، اس کی ہوا نکل گئی. ہم ہواؤں پہ چل رہے ہیں، ہوائیں ہمارا زندگی کا ساتھی ہے، اور اگر ہوائیں بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں ہماری زندگی کی چلتی گاڑی ایک پل میں ٹھہر ہو جاتی ہے، بے بس ہو جاتی ہے. اتنے بڑے بے بس، اتنے بڑے بے سہارا، اور اتنے بڑے بے آسرا، اور پھر ہمیں کسی ذات کی طرف توجہ کی ضرورت ہی نہیں، اور اپنی ذات پہ اتنا بڑا ظلم. چند واقعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور ہر واقعہ بے بسی کی دلیل ہے، اور ہر واقعے کے پیچھے بے بسی منہ کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ہر واقعہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں آؤ میری مدد کرو، میں بے بس ہوں. ایک دعا اللہ سے کیا کرے کہ اللہ مجبور نہ کرنا، بے بس نہ کرنا. کچہری کے قریب میں آ رہا تھا تو گاڑی اچانک بند ہوئی، میں وہاں سے درود محل سے آ رہا تھا تو گاڑی بند ہو گئی، ڈرائیور اس کو کھڑا اور میں گاڑی کے اندر بیٹھا، تسبیح ہاتھ میں تھی، کچھ پڑھ رہا تھا. اب چپ کر کے بیٹھا ہوں، خیر گاڑی ایک سائٹ پہ لگائی اس نے، اب خاموش بیٹھا ہوں. ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے، ٹریفک وارڈن آیا، اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا سٹارٹ نہیں ہوتی. اور وہیں بیٹھے بیٹھے میں ایک احساس ہوا مجھے، گاڑی بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، سامان بھی ہے، میری جیب میں پیسے بھی ہیں، لیکن میں بے بس ہوں. آخر کار میں نے اپنے دفتر فون کیا کہ میرے کلینک کا ٹائم ہو رہا، مجھے موٹر سائیکل پہ یا کسی گاڑی پہ نہ آنا، جاش یا موٹر سائیکل پہ اٹھا کے لے جاؤ، گاڑی نہیں چل رہی، سٹارٹ نہیں ہو رہی، بیٹری جو جہاں کوئی کمی ہے. مولا بے بس نہ کرنا، مجبور نہ کرنا. بے بس نہ کرنا. میں بے بس گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں، خاموش بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ پھر ڈرائیور نے دو چار بندوں کو کہا اس کو دھکا لگا دیں. میں نے کہا دو چار بندے ڈھونڈو، میں بھی لگاتا ہوں، کسی کے پاس کون سی فرصت، اور پیدل چلنے والے ویسے بھی کم. ہر سانس، ہر لمحہ، ہر وقت ایک اعلان ہے بے بسی کا، بے حیثیت ہونے کا، بے حیثیت ہونے کا ایک اعلان ہے. میں ابھی صحرا گیا ہوا تھا، ڈیزرٹ گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آیا، میں نہا کے بیٹھا تو سردی تھی بہت زیادہ، میں نے کمبل بھی اوڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں ہوا میرے اندر سے کہاں سے لگی. میں جو یوں اٹھا، مجھ سے اٹھا نہ جائے کہ کمر میرا ساتھ ہی نہ دے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں کروٹ نہ بدل سکوں، یا بھی دو ہفتوں کی پہلی بات ہے، تین ہفتوں کی، مجھے کیا ہو گیا؟ ہوا لگ گئی، ٹھنڈ لگ گئی، جو بھی ہوا. پھر ہمارا ایک تیل ہے کرامتی، اس کی مالش کی. کوئی دوائیاں وغیرہ میں زیادہ کھاتا نہیں ہوں، کوئی زیادہ دوائی ہو تو اپنی دوائی تھوڑی سی کھا لیتا ہوں، مجبوراً کوئی اور دوائی کھانی پڑی. تو کرتے کرتے پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اس ٹوٹکے کو پھر نفل پڑھے، سب سے پہلے صلاۃ الحاجت کے، پھر صدقہ کیا جو کہ ترتیب ہے ہمارے علاج کی، پہلے نفل پھر. یاد ہے میں نے آپ کو ایک سات چیزیں بتائی تھیں علاج کے لیے، یاد ہے؟ وہ کیا، پھر آخر کار اس کا علاج یہی ہے آخری، آپ کو ہی بتا دیتا ہوں وہ علاج، وہ بڑا زبردست علاج ہے. میں نے تو خود کیا، بلم دل دیکھے میں کروٹ بدل میں کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں اللہ کے فضل سے. آخر کار اس کا علاج پھر وہی ہوا جس سے بہتوں کو فائدہ پہنچا، کہ خالص گرم دودھ لے کے اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کے دیسی انڈے جو ہیں اس میں اچھی طرح پھینٹ کے سوتے وقت پی کے سو جائیں. کہاں گئی کمر کا درد، اور کہاں گئی ڈسک، اور کہاں گئی چک، اور کہاں گیا یہ سیدھا، سب ٹھیک. دیسی انڈا ہو، اوپر پالش نہ کیا ہوا ہو، دیسی انڈا ہو، پالش نہ کیا ہوا. لفظ نسخہ ہے، ٹوٹکا ہے، تین سے ایک تک، ایک انڈا بھی گرم پانی، گرم دودھ کے کپ میں اس میں اچھی طرح پھینٹ لیں، میٹھا ڈال لیں شہد کا، اور اس کو گھونٹ گھونٹ پی کے آخری سوتے وہ پیے، اس کے بعد کوئی پانی وغیرہ نہیں پینا. چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، بالکل چھوٹا سا، اور اس چھوٹے سے ٹوٹکے سے کمر کا درد ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ہے، ڈسک ہے، چک ہے، انسان حیرت انگیز طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. اور اللہ کے فضل میں ٹھیک ہو گیا. جہاں میں بے بسی کو بیان کر رہا ہوں، وہ ساتھ بے بسی کے کچھ ٹوٹکے بھی دے رہا ہوں. اگر ٹوٹکے کی بات چلی ہے تو پچھلا ایک ٹوٹکا ہے، مجھے ایک احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اس ٹوٹکے کو بیان تو کیا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی. جو دعا میں نے پڑھی ہے عثمان بن حنیف کی، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک، مولا میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں اور ساری میری توجہ تیری طرف ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الی، میں تیری طرف ساری توجہ کرتا ہوں، ساری دھیان تیری طرف ہے مولا. یہ دعا ایسی کمال کی ہے. مسجد ابو ذر غفاری ہے، ایک گم شدہ ایک بندہ تھا، میں بات اور کر رہا تھا لیکن جی میں آتا ہے کہ تھوڑا سا اس دعا کے فائدے بتاتا چلو. میں آ رہا تھا تو مجھے ایک دم ملا اس کا حال برا. مجھے یاد ہے اس کی نمکوں کی دکان تھی، ڈرائی فروٹس کی دکان تھی. ایک وقت یہ تھا کہ ریڑھی پہ تام چینی کے ہوتے تھے، تھا تھال ایسے تام چینی، تام چینی سمجھتے ہیں لوہے کا برتن آئے تھے پہلے ہمارے ہاں، جب ہم تانبے اور پیتل سے نئے نئے نکل کے ماڈرن لائف میں آئے تھے تو ایک ہمارے ہاں پلیٹیں آئی تھی تام چینی کی، لوہے کی تھالی پہ روغن ہوا ہوتا تھا، اس کو تام چینی کہتے تھے نا. اس کے تھال تھے، ان تھالوں کو وہ سجا کے ریڑی پہ تو چلتے چلتے بیچتا تھا، کوئی آگے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا. نمکو پھر کچھ مالدار ہو گیا، پھر اس نے دکان بنا لی اور اس کی دکان کو بہت عروج ہوا، ڈرائی فروٹس، بسکٹ اور نمکو یہ چیزیں اس کے پاس ہوتی تھیں اور بہت چلتی تھیں. تلک الایام نداولہا بین الناس، قدرت کا نظام زوال آیا اور ایسا آیا کہ بیچارہ عرب نکل گیا. یہ اس کا میں نے پس منظر عرض کیا ہے واقعے کے سمجھنے میں آپ کو پتہ چلے. تو مشہ ابو ذر غفاری میں میں ایک گم شدہ بندے کو کہیں اس کی بلڈنگ میں چھوڑ کے آ رہا تھا تو وہ سامنے آیا، مجھے دیکھ کے ایک دم ہائے نکلی اور میرے گلے لگا اور رو پڑا، بلک بلک کے رویا، سسک سسک کے رویا کہ میرا تو بستر اٹھا کے کمرے سے باہر پھینک دیا ہے کہ تو کمرے کا کرایہ ہم دیتے ہیں اور رہتا تو ہے، کرایہ سب آپس میں شیئر کریں، سب حصہ ڈالیں، لیکن میرے پاس کہاں سے آیا، روزی کے سارے دروازے بند، سب چیزیں بند، ہر چیز ختم ہے. خیر میں نے اس کی تھوڑی سی جو مدد کچھ کی، میں نے اسے کہا میں کا دیوانہ مسجد نبوی شریف میں ہے، اس سامنے سونے کا روزہ ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ، میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ. سبحان، میں آقا کے روزے پہ یہ بات یہ جا کے وہاں کہتا ہوں، مزہ بھی وہیں آتا ہے. تو میں نے کہا تو یہ روزہ اتر سامنے ہے اور تو کہتا ہے ڈیڑھ سال ہو گیا میرا اور جو کچھ وہاں سے مانگ تانگ کے تو میں ویزا لے آیا اور یہاں بھی مزدوری نہ لگی اور جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں. میں نے اس کو یہ دعا لکھ دی، میں نے کہا یہ دعا پر اللہ انی اسالک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربک ان تقضا حاجاتی. یہ دعا پڑھ، دو نفل پڑھ حاجت کے، صلاۃ الحاجت کے دو نفل پڑھ اور یہ دعا پڑھ اور گڑ گڑا کے مانگ، مولا تیرے صحابہ کی زندگی سے مجھے یہ دعا ملی ہے، حضرت عثمان ذی النورین کے دور کی برکتوں کی یہ دعا ہے اور مولا یہ دعا مجھے حدیث کی کتابوں میں ملی ہے اور تیرے مدینے والے کے اس دور سے جب مدینے والے کا فیض تھا اور بہت زیادہ تھا، آج بھی ہے اور بہت زیادہ ہے، تو مولا مجھے دے دے. گڑ گڑا کے مانگ اللہ سے اور گڑ گڑاتے ہوئے پڑھ، دو نفل پڑھ صلاۃ الحاجت کے اور ایک تسبیح اس کی پڑھ، اول آخر سات بار، تین بار، پانچ بار درود پاک پڑھ. میں اس کو بتا کے آ گیا اور اس کو تاکید کی اس کو پڑھنا ہے، اس نے کہا جی میں لازم پڑھوں گا. اور مجھے کہنے لگا سارا دن کام کوئی نہیں ہوتا، کبھی کوئی کام مل گیا مل گیا، ورنہ کام کوئی نہیں ہوتا، میں اس کو پڑھوں گا. کوئی دو سال کے بعد غالباً کم بیشی اللہ معاف کرے، میں مسجد میں سے آ رہا تھا نماز کے لیے، میں اندر جا رہا تھا نماز سے پہلے، وہ اندر سے باہر نکل رہا تھا، باب ملک فہد پہ ایک دم نظر پڑی، او لپٹ گیا اور لپٹ کے رویا، لیکن اس کے آنسو مجھے بتا رہے تھے نہیں، اب آنسو کا انداز اور ہے. میں نے کہا آپ بھی رو رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں نے کہا وہ سامنے جس ہستی کا جنہیں آ کے غریباں دی بان پھڑ لئی، سبحان اللہ، ہائے ہائے. جنہیں آ کے غریباں دی بانہ پھڑ لئی،
ان کا شکریہ ادا کر جا کے گئے؟
کہ نہیں، میں کہ چل چلتے ہیں شکریہ ادا کرنے.
میں گیا تو ادھر سے جگہ مل گئی آپ کے معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں اصحاب صفا کی طرف سے، یہاں سے جگہ مل گئی. میں نے کہا شکریہ ادا کر کے کروں، میں نے کہا یہ اپنی زبان میں باتیں کر، میرا اللہ پہنچا دے گا، اور یہاں تو میری آقا خود سنتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سچ ہے. تو یہاں پڑھ اور کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا شکریہ، آپ نے دعا فرمائی، آپ نے دعا فرمائی اور اللہ پاک نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا، میں آپ کا شکریہ. آپ شکریہ ادا کر اور میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ دعا پڑھ کے نا آقا کی بارگاہ میں تین دفعہ سنا دے دل ہی دل میں کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دعا پڑھی تھی اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور واقعی اس کے بعد ابھی کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے پاکستان آیا ہوا تھا، ملاقات ہوئی تو مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک جگہ پہنچا، تو وہاں آیا بہت خوشحال، کہنے لگے آپ تو جو میرے پاس انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، یمنی جو ہے مارا ہوا آتا ہے نا، تو میں اس کو کہتا ہوں یہ دعا یاد کر، ڈیڑھ سال میں نے دھکے کھائے ہیں، میرا بستر اٹھا کے پھینک دیا تھا اور میں بے بس ہو گیا تھا اور میں بے حیثیت ہو گیا تھا، اس دعا کو میں یاد کراتا ہوں اور پھر ان کو پڑھاتا ہوں. اور کہا کہ کوئی بد قسمتی ہوگا جو مسجد نبوی شریف میں آ کے، آقا کے روضہ عطر کے سامنے اور اللہ کے گھر میں آ کے کوئی بے فیض اور بے سہارا رہا ہو، ورنہ آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس نے یہ دعا پڑھی ہو. اور اس کا حوالہ میں نے دیا ہے کہ فضائل حج میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا لکھی ہے، موجود ہے اس کا حوالہ. اور یہ دعا جس نے پڑھی ہو اور اس کا کام نہ بنا ہو، اس کا معنی ہے جی 2006 میں بتائی تھی. سامنے میرے ایک صاحب بیٹھے ہیں اللہ والے، کہتے 2006 میں نے بتائی تھی، آج میں رنگ و رنگ ہو گیا ہوں. جب بے بسی بہت زیادہ اعلان کر دے اور آپ کی بے بسی حد سے زیادہ بڑھ جائے، پھر دائیں بائیں تلاش کریں، کوئی ساتھی ہے، کوئی سہارا ہے. ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں چچڑ بھی چھوڑ جاتے ہیں، سب ساتھی چھوڑ جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. میں ایئرپورٹ سے آیا، کہیں سے آیا تو سیدھا ایک صاحب کہنے لگے جی ایک مریض دکھانا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر تو چلیں؟ میں کہ چلیں. مجھے آج بھی یاد ہے، یہ بات ہے 1997 کی غالباً یا 98 کی، بس اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے نہیں اور اس کے بعد بھی نہیں. میں ٹاؤن شپ لاہور کی ایک بستی ہے، ایک ٹاؤن ہے، وہاں گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک پرانی سی ٹیبل پڑی تھی، دو تین پرانی کرسیاں پڑی تھی. میں وہاں گیا تو انہوں نے دوائی لکھی، تو دوائی میں نے لکھ دی، بازار کی دوائی لکھ دی، ہمدرد کشی وغیرہ اجمل کی دکھ دی، تو ایسے منہ پہ دیکھا، کہنے لگا چوئی صاحب کوئی گل نہیں، پہنے یعنی پیسے ہیں. اچھا اس نے کہا ٹھیک. تو میں نے کہا کیا مطلب پیسے؟ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میرا ذاتی جہاز تھا، لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا اور میں کنگ تھا، اور تقدیر کا نظام یہ ہے آج میں بیمار ہوں، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں. اور یہ دوست مہربانی کرتے ہیں جو پرانے میرے جاننے والے ہیں، مہربانی کرتے ہیں. یہ آپ کے یہاں کرتبہ چوک ہے، باہر نکلیں گے جو چوک ہے نا، جس کو لاہور کی چھ بڑی سڑکیں لگتی ہیں، سامنے بہاول پور روڈ ہے
اس سے سامنے لٹن روڈ ہے، اس سے سامنے ٹیمپل روڈ ہے، اس سے سامنے کوئنز روڈ ہے، ادھر جیل روڈ ہے، ادھر فیروز پور روڈ ہے، یہ چھ بڑی سڑکیں لاہور کا مین مرکز ہے۔ اس چوک میں ایک پلازا ہے اور اس پلازے کا مالک کا آج بھی عالم یہ ہے، مین بلیوارڈ گلبرگ میں ایک کسائی ہے، اس کے پاس جا کے چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تھوڑے سے پیسے اس کی مٹھی میں پکڑا دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ وہ کسائی تھا جس سے منو پہلے گوشت لیا کرتا تھا، اور پارٹیاں اور بڑی بڑی ہستیاں اور بڑے بڑے عہدے دار اور اس گوشت کی بڑی بڑی ڈشیں بنتی تھیں۔ آج وہ سب زندگی کے نظام سے ختم ہے، اور یہاں اس کا پلازا تھا، اس چوک پہ آج پلازا ہے لیکن اس کا نہیں ہے۔ اگر زندگی بہت بے بس کر دے اور بے سہارا کر دے اور دائیں بائیں کچھ نظر نہ آئے، اولاد بے بس کر دے، ان کی شادیاں بے بس کر دے، ان کی ترقیاں چاہتے ہوئے بھی بے بس ہو جائیں، بیوی ہے، نظام ہے، پر اس سے اولاد نہیں ہو رہی، اس سے بیٹی اور بیٹا نہیں ہو رہی۔ ایک مائی کہنے لگی، کوئی ایک تو ایسا ہو جو میری چارپائی کو پکڑ کے رونے والا ہو، مما تو جا رہی ہے، کوئی ایک تو ایسا ہو جو میرا آخری گھونگٹ کفن اٹھا کے دیکھے میرے چہرے کو اور میرے ماتھے پہ بوسا دے دے، میرا تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں، کوئی ایسا سہارا نہیں ہے، میں نے دولتیں بہت، میں نے رسک بہت، سب کچھ، پر کہیں سے مجھے راستہ اور راہیں نہ ملی۔ جب ایسی زندگی اسی انداز پہ آ جائے اور زندگی اسی مزاج پہ آ جائے اور زندگی اسی طرز پہ آ جائے، زندگی اسی طرز پہ آ جائے تو میرے دوستو پھر سوچیں کہ کہیں سے کوئی خطا ہوئی ہے ہماری، کہیں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم نے کوئی ایسا ایک حصہ چھوڑ دیا ہے جہاں سے کوئی روشنی آنی تھی، ٹھنڈک آنی تھی اور میرے مسائل حل ہونے تھے۔ میں موٹر وے سے آ رہا تھا، ایک صاحب کی گاڑی تھی، حالانکہ میں آگے بیٹھا ہوا تھا، وہ خود پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور گاڑی کو میں بار بار اس کی جو اے سی کی ہوا کی گرل نہیں ہوتی، کبھی میں گرل یوں کرتا، کبھی یوں کرتا، کبھی یوں کرتا، وہ چپ کر کے مجھے دیکھ رہے تھے، انہیں بھی پتا تھا لیکن وہ مجھے یہ احساس نہیں دلانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا ان سے عرض کیا، میں نے کہا کولنگ نہیں ہو رہی ہے گاڑی کی، کہنے لگے اے سی چل رہا، ہاتھ آگے کروں گرل کے تو گرل بتائے کہ بہت ٹھنڈی ہوا آ رہی، اور گاڑی بھی بڑی تھی، کوئی پرانی تھی، پرانے ماڈل کی، بہت پرانے ماڈل کی، بالکل سستی، لیکن وہ کہتے تھے اس کا اے سی بڑا پاورفل اور طاقتور ہے، لیکن واقعی اے سی سے ہوا آ رہی تھی، اس کی گرلیں بتا رہی تھی ہوا آ رہا ہے، اندر ہفس گرمی اور طبیعت خراب اور تیز گاڑی چل رہی موٹر وے پہ۔ تو انہوں نے ایک بات کہہ کہ میرے سارے سوالوں کا جواب دے دیا کہ دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، لیکن دروازوں کے ربڑ کمزور ہیں۔ سمجھ گئے کیا کمزور ہیں؟ جو دروازوں کے درمیان ربڑ ہوتے ہیں نا، جو اندر سے کی ہوا کو باہر، باہر کی ہوا کو اندر آنے سے روکتے ہیں، وہ دروازے اس دروازے کے ربڑ کمزور ہیں۔ اس لیے باہر کی گرم لو جو ہے وہ اندر جب آتی ہے تو اندر کی جو ٹھنڈک ہے وہ اس گرم لو کا مقابلہ نہیں کرتی، تو اندر بھی لو اور گرمی ہے، کہیں ربڑ کمزور ہیں، جو ہم بے سہارا ہیں، جو ہم بے آسرا ہیں، جو ہم بجھے بجھے سے ہیں، جو ہمارے چہرے پہ رونق نہیں ہے، جو ہماری آنکھوں میں چمک نہیں ہے، دولت کے باوجود، چیزوں کے باوجود، گھر کے باوجود، عہدوں کے باوجود، سلام کے باوجود، استقبال کے باوجود، کہیں کوئی ہے ویرانی دل کی، بجھا دل، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب۔ ہم نے کوئی کتابوں میں ہی پڑھا تھا، وہ یاد آیا اچانک، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ یہ بجھا ہوا دل بتا رہا ہے کہ کہیں کچھ ہے، کوئی چوک ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی کمی ہوئی ہے، کوئی لغزش ہوئی ہے، کہ ہم نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، قدرت کہتی ہے نا تو بے بس ہے، تو بے سہارا ہے، تو بے آسرا ہے، ہم ساتھ ہیں تو تیرا کام بنتا رہے گا، کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے۔ خزائیں جب آتی ہیں تو سب کے پتے جھڑ جاتے ہیں، میرے ہاں خزائیں آتی ہی نہیں ہیں، ان کے رخ ہی بدل گئے، کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے۔ تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے، لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں پر میری راہوں کے چراغ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں، کب؟ جب سے مولا تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا، تیرا دست قدرت جب میرے ہاتھ میں آیا، مولا میرے چراغ سارے کے سارے جل رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سے آ رہا، کہاں سے مل رہا، کیسے ہو رہا، کیوں ہو رہا، کس طرح ہو رہا؟ مولا میں کہتا ہوں تو ہی کر رہا، تجھ سے ہو رہا، تیرے کرنے سے ہو رہا، تیرے چاہنے سے ہو رہا، تیری چاہت کا نام مولا وجود ہے، وجود ہے، وجود ہے، تیری چاہت کا نام وجود ہے۔ تجھے لفظ کن کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے سمجھانے کے لیے، یہ میری ناقص کھوٹی عقل کے لیے ہے۔ مولا تو لفظ کن کا محتاج نہیں، کن فیکون، ہو جا، ہو گیا، نہیں مولا تیری چاہت کا نام وجود ہے، تیری چاہت کا نام وجود ہے۔ معاشرے میں پھرتے بندوں کو بے بس دیکھیں گے۔ میں کالج جا رہا تھا تو ہم اسٹوڈنٹ تھے، کبھی بس پہ سفر ہوتا، کبھی کوچ پہ بھی ہو جاتا تھا۔ کوچ پہ سفر ہوا، ایک بڑی سی مچھوں والا ایک بندہ کاٹن پہنے ہوئے اور سر پہ وہ خاص قسم کی پگڑی کا ایک انداز ہوتا ہے، جو پگڑی اس کے بتا رہی ہے کہ خیال کرنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے دور رہنا ذرا، پگڑی کا انداز ہوتا ہے نا خاص، وہ باندھے ہوئے بیٹھا۔ اب ہم دو اسٹوڈنٹ تھے تو اب میرے مزاج میں چھیڑ چھاڑ شروع سے چھیڑ چھاڑ شروع سے ہے، وہ مرشد نے جو انجیکشن لگایا تھا کہ اپنی ذات کو لے کے نہیں چلنا طارق، امت کو لے کے چلنا ہے، انسانیت کو لے کے چلنا ہے، عالم کو لے کے چلنا ہے۔ اپنی اکیلی جنت منوانی ہے تو کریم ہے مان جائے گا، کریم ہے، میں کریم کہہ رہا ہوں، اپنے بھروسے کی بات نہیں کر رہا کہ میں کچھ ہوں، کریم ہے مان جائے گا۔ پر یہ محمدی مزاج تو نہ ہوا، محمدی مزاج تو نہ ہوا۔ جو محمدی مزاج ہے وہ اپنے تن من اپنی چاہتوں سے ہٹ کے آگے سے آگے عالم کے لیے، انسانیت کے لیے۔ جگہ وہی پڑی تھی، سیٹ نمبر جو دیکھا تو دیکھا وہی ہے، اسی کے ساتھ وہ کہے تو بیٹھ اور میں کہوں، وہ کہ تو بیٹھ، تو بیٹھ، تارک تو بیٹھ، ہاں اس کے ساتھ تو بیٹھ، مچھے آلے دنال تو بیٹھ، ڈرونا بندہ لمبا قد، خیر میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد جب گاڑی چل پڑی تو میں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے تھوڑا سا ایسے، یعنی ایسے مجھے دیکھا نہیں، ایسے پھر کے نہیں دیکھا، ایسے کر کے لگا ارے السلام، ارے السلام، ایسے تھوڑا سا ایسے ہاتھ۔ میں کہا آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور تینوں میں بیمار نظر آتا؟ اس نے جواب ہی بڑا اوکھا دیا مجھے، بڑا مشکل جواب دیا کہ بندہ جواب سنتے ہی لرز جائے۔ نہیں، میں نے کہا آپ کی آنکھوں کی چمک، آپ کے چہرے کی، اور سب سے بہترین چیز جو مجھے لگی، آپ کی مچھیں لگی ہیں، بڑی زبردست مچھیں۔ کہ لو پہلا مولوی ہے تو کہہ رہے ہیں، ہاں زبردست مچھیں ہیں۔ میں نے کہا، اور میں نے کہا کاٹن تو اپنے غلامت کا پہنا ہوا ہے، چیئرمین کا نہیں ہے، میں بھی پہنتا ہوں۔ کہنا ہاں، پھر میری طرف ایسے دیکھا، میں نے کہا غلامت کا ہے، چیئرمین کا نہیں ہے، غلامت کی اچھی، بہت اچھی کوالٹی ہے۔ اور دھونے والا بھی کمال ہے، کلف کے اندر اس نے جو کلف لگایا ہے اس کے اندر پیڑیاں نہیں ہیں، اس کی جو کلف کی بالکل فریش استری ہے، بہترین ہے، باذوق لگتے ہیں، ویسے آپ باذوق لگتے ہیں، ہماری دوستی لگتے ہیں۔ میں نے کہا میرے مرشد ہیں، انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے، کہیں تو آپ کو دے دوں؟ کہہ رہے ہاں اسی پیرانوں مننا لے ہیں، ہم بھی پیروں کو ماننے والے ہیں۔ میرے کہ مرشد نے ایک تحفہ دیا ہے، میں نے ایک وظیفہ تھا، چھوٹا سا ایک لفظ تھا، اس کا فائدہ بتایا، بتاتا رہا، کوئی میں نے 10-12 منٹ کے گیم کی ہوگی، ایک 10-12 منٹ کی گیم ہے، 10-12 منٹ، 10-12 منٹ کے بعد اس کا اندر ابلا کھلا اور وہ سارا میری طرف ہو کے بیٹھ، اور ساتھ والا میرا کلاس والو دیکھ رہا، طارق نے ایک منٹ میں گیم کہاں سے کہاں پہنچا دی، ایک منٹ میں سارا مجھے دیکھ رہا اور میری طرف ہو کے بیٹھا۔ ہو پھر اس نے اپنی زندگی کے غم سنائے، کہنے لگے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہیبت کرتے ہیں، میں بڑی بڑی پنچایتوں میں بیٹھا ہوں، منٹ میں فیصلے کر لیتا ہوں، پر میرا ایک فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور پھر اپنی جو بیوی کا غم سنایا، اور بیوی نے اولاد کی جو تربیت کی، اور کہا کہ بیوی کہتی ہے جا کے باپ تمہارا ہے، اس کو گالیاں دو، اس کو لانتے دو، اور اس کو یہ چیز مار کے آؤ۔ کہنے لگا بیوی کو میں نے جتنا میں نے مارا ہے کسی نے نہیں مارا ہوگا، میں بہت لڑاکا آدمی ہوں، لیکن وہی ہے ٹیڑی پسلی کو میں سیدھا نہیں کر سکا، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ آج بیوی میرے خلاف ہے، اولاد میرے خلاف ہے، اور سب سے پہلے میں نے یہ لفظ اس سے سنا تھا کیونکہ بیوی کی یونین بن گئی ہے۔ میں نے کہا یونین سے مراد، کہہ رہے جب اکیلی ہوتی ہے ہاتھ آ جاتی ہے، اور آپ بھی ہاتھ کڑک ہے، ٹھیک ہے، بال آپ بھی سفید ہو گئے ہیں، ہاتھ باندھ رہے ہیں ایسے کہتے ہیں، اور جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے پھر اس کی یونین ہوتی ہے۔ کہنے لگے آپ اس کی یونین ہے۔ ایسا غم اس کا کہ اس کے آنسو آ رہے تھے اور وہ پی رہا تھا، باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا، اپنے اعصاب کو اس نے مضبوط رکھا ہوا تھا، پر وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا، اس کا پتھر موم بن گیا تھا، اس کی موم پگھل پڑی تھی، اور وہ ایک ایسے ہاں کہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے سہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے آسرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہے کہ مجھے کوئی مدد کرے، ہے مجھے کوئی سہارا دے، اور میرے گھر کے غم کو، بیوی اور اولاد کے غم کو کوئی بندہ شیئر کر لے، ٹال دے، میری بیوی میرے دوست بن جائے، میری اولاد فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ کا پتہ، میں نے کہا کلاس فلاں ہے، رول نمبر یہ ہے، میرا پتہ یہ تھا، میری کلاس یہ ہے، فلاں نمبر یہ ہے، اور رول نمبر یہ ہے میرا، اور فلاں کالج میں پڑھتا ہوں، بس یہ میرا پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں ملا مجھے، نہیں ملا، لیکن اس کے غم اور اس کا درد کی کیفیت بتا رہی تھی، وہ دنیا کا بے سہارا انسان ہے، جو کہ ہیبت کے اعتبار سے بہت زبردست ہے، لیکن وہ دنیا میں ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے بکھرا ہوا ہے۔ میں اسلام آباد گیا تو وہاں ایک صاحب سے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا مسجد میں گئے ہیں، میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، وہ مسجد میں تھے نہیں، میں نے گھڑی دیکھی، میں نے کہا نماز کا ہے، چلو نماز پڑھتا جاؤں، جماعت مل جائے گی، ایک دو احباب اور بھی تھے۔ ایک صاحب کو دیکھا، اس کی شکل ایسے دیکھی، بڑا پریشان حال، مسجد کے وضو خانے کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں بچے قرآن پاک پڑھتے تھے، محلے کے نا صبح شام آتے تھے، وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا پتہ نہیں میرے جال میں کیا بنا، پھر وہی چھیڑ چھاڑ والی کہانی، میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ کرے ہاں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ بس کوئی پریشانی ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگا میری بیوی نے اور اولاد نے مجھے جوتے مار کے، دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ کیوں؟ کہہ رہے میں فلاں محکمے میں جاب کرتا تھا اور یہاں میرا گھر ہے، بڑی مشکل سے میں نے 10 مرلے کا گھر بنا، اے 5 مرلے کا گھر بنایا۔ اب وہ کہتے ہیں اس گھر کو بیچ میں بزنس کرا، اور میں پہلے اپنی ساری جمع پوچھی اپنی اولاد کو بیوی کو دے چکا ہوں اور وہ ختم۔ اب آخری رہس ہے کہ یہ سہارا باقی ہے یا میری پینشن آتی ہے اور میں ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ اب مجھے مارا ہے انہوں نے اور مار کے مجھے دھکے دے کے نکال دیا ہے کہ اس گھر کو ہمارے نام کر بیچ اور اس گھر کو ہم کھائیں بزنس کے نام پہ، کیا کروں؟ اور وہ جو رویا اور پھر چٹائی پہ ایسے گر گیا جیسے سجدے میں بندہ گرتا ہے، بلک بلک کے رویا، اور میں اس کو اٹھانا چاہا نہ اٹھا، روتا رہا روتا رہا، اور اللہ کے سامنے پتہ نہیں کیا، جیسے عورتیں بین نہیں کرتی ایسی بین کر رہا تھا اور رو رہا تھا اور رو رہا تھا کہ، اور ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں تلاگنگ کا فلاں کا رہنے والا تھا، کوئی گاؤں کا نام تھا، تلاگنگ مجھے یاد ہے، چکوال کے ساتھ تلاگنگ ہے، میں وہاں کا رہنے والا تھا، میں غریب تھا، میں نے مزدوری کر کے جاب کر کے یہ مکان بنایا تھا، اور ایک بیٹا میرا ایسا تھا جس کو ٹی بی ہو گئی تھی، اس کو اٹھا اٹھا کے میں پھرا تھا، فلاں بیماری تھی، ایسے تھا، میں نے بیوی کو ہر زندگی دی، اب میرا وقت آیا ہے اور میں بے سہارا ہو گیا ہوں، وہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو گھر سے خود بلا کے لے جائیں گے۔ میں نے جب ایسے کہا نا، مجھے ایسے دیکھا، کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اولاد آئے گی، بیٹے آئیں گے، بیوی آئے گی، آپ کو بلا کے لے جائے گی۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھیں بیٹھ کے یہاں مسجد میں، آپ کو ساتھ لے جائیں گے اور آپ کی عزت ہوگی، آپ کا وقار ہوگا۔ اچھا، اسی بات میں ہو رہی تھی، وہ صاحب بھی آ گئے جن سے میں ملنے گیا تھا، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے کالج فیلو ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، میں نے اصل میں انہیں ملنے جانا تھا، ابھی بھی وہ زندہ ہیں، کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے اور پھر ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، باتیں بتاتے ہیں والد صاحب کی، تو میں نے اصل میں انہیں اکٹھا جا کے انہیں ہم نے ملنا تھا، تو وہ بھی آ گیا، مجھے کہنے آئے چلیں، میں کہ ٹھہرو، ایک بابے سے ملنے جا رہے ہیں، پہلے اس بابے کی کہانی ٹھیک کر لیں۔ تو میں نے اسے ایک وظیفہ لکھ کے دیا، میں نے کہا یہ وظیفہ آپ پڑھیں اور آپ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے یہیں پڑھیں، عشاء ہو جائے نا یہیں رہیں، یہیں کہیں لیٹ جائیے گا، موسم گرمی کا تھا، میں نے کہا آپ کچھ نہیں ہوگا، آپ صبح ہو جائے یہیں رہیے گا، اب پریشان نہ ہونا، اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا، انشاءاللہ وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، خالی برتن خالی بھانڈا ہوں، اس کریم کے نام کی لاج رکھ دیتا ہوں، وہ میرے اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے، میں اسی پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہوں، اور اپنے نام کی وہ لاج رکھ لیتا ہے اور وہ کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں، نام جو اس کا ہوا۔ دوسرے لفظوں میں، لوگ میرے دروازے پہ آتے ہیں، میرا در خالی ہے، اس کا در بھرا ہوا ہے، میں اپنے خالی در سے اس کے بھرے در پہ بھیج دیتا ہوں، اور ویسا کریم ہے، اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اور اپنے بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے، بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے۔ تو میرا دل تو ویسے ہی خالی تھا، میرا در تو ویسے ہی خالی تھا۔ خیر، وہ پڑھتا رہا پڑھتا۔ اچھا، وہ صاحب جو تھے جن سے ملنا تھا، وہ اسی مسجد کے نمازی تھے، ان کا گھر قریب تھا، وہ دن کی ایک دو نمازیں وہیں پڑھ لیتے تھے۔ ہم چلے گئے، میں اپنے چچا سے ملا، ان سے باتیں خیر کرتے کرتے، ایک دفعہ کی بات ہے، کوئی 5-6-7 مہینے کم و بیش کچھ عرصہ گزرا، وہ صاحب مجھے ملنے آئے، جو صاحب جن کو لے کے میں نے اپنے چچا سے ملنا تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو سے۔ میں نے ایسے کہا، میں نے کہا وہ چاچے کا کیا حال ہے جس کو گھر سے اولاد نے نکال دیا تھا؟ مجھے کہنے لگا آپ پوچھے نہیں، اس سے خود ملیں جو آپ کو کہانی سناتا ہے، وہ تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اسے بعد میں پتا چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابکری والے ہیں، اور وہ کہنے لگا اس نے بعد میں پتا چلا، وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے، پیار کر رہے، اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں، اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پیار ہے۔ تو آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں نے کہا میں نے تو ایک قرآن پاک کی دعا تھی، ربنا حبلنا من ازواجنا
وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.
بس اصل میں بات یہ ہے اس کے اندر اس وقت چونکہ درد تھا، ساری عمر کی کمائی اولاد تھی، ساری عمر کمائی گھر تھا، وہ درد تھا اور اس نے درد سے پڑھا، اور رب کو درد مطلوب ہے، الفاظ مطلوب نہیں ہے. ایک ہے الفاظ، ایک ہے درد. الفاظ میں برکت ہے، طاقت ہے، میں الفاظ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر الفاظ کے ساتھ درد ہو پھر وہ الفاظ تیر بن جاتے ہیں اور جا کے نشانے پہ لگتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. وہ کہنے لگا کہ اس کا گھر، خوشحالی، اولاد، اور اس دعا میں یہ دونوں چیزیں ہیں، اپنی ذات بھی ہے، ربنا حبلنا. اصل میں اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، ربنا حبلنا سے اللہ کی بندوں کی دعا، والذین یقولون حبلنا. تو یہ دعا کی تاثیر یہی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں بیوی اور یا بیویاں بھی ہیں، اور حقیقت یہی ہے، بے بسی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ہمارے میرے ہاتھ میں بیٹھا ہوں نا، میرے دائیں طرف جیل روڈ ہے، فیروز پور روڈ ہے، اور جیل روڈ کے اوپر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ساتھ پاگل خانہ ہے، اور پاگل خانہ میرے یہاں سے چند قدم پیدل چلیں سامنے پاگل خانہ ہے، اور پاگل خانہ بے بسی بتا رہا ہے. چند قدم پہ سروس ہاسپٹل ہے، میرے چند قدم پہ سر گنگا رام کا ہسپتال دلی میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے، اور یہاں بے بسی بتا رہی ہے. میرا تھوڑے سے آگے وہاں جائیں تو لالا لاجپت رائے کی بیوی فوت، ماں فوت ہو گئی تھی، گلاب دیوی، تو گلاب دیوی ہسپتال ہے، ایک ہندو لیڈر تھا لالا لاجپت رائے، وہ چند قدموں میں ہمارے بڑے بڑے ہسپتال ہیں، اور یہ ایک پیغام دے رہے ہیں ہم بے بس ہو چکے ہیں. ہمارے حکمران، ہمارے بادشاہ، ہمارے سلاطین، ہمارے اقتدار والے، ہماری وردیوں والے سب بے بس ہیں، بے بس ہیں، ہماری حیثیت ہی بے بس ہے، ہم بے بس ہیں. اور اگر پھر بے بس ہو جانا نا، تو پھر ایک ایسی ہستی کو تلاش کرنے جو بے بس نہیں ہے. اللہم انکا ملیکن، ہاں ملیک اسے کہتے ہیں جو بے بس نہیں ہے. مقتدرن، مقتدر اسے کہتے ہیں جس کا اقتدار ہے، بے بس نہیں ہے، ملیک ملک والا، مقتدر اقتدار والا. اللہم انکا ملیکن مقتدرن ما تشاؤ، جب تو چاہتا ہے، من امر یکون، ہو جاتا ہے، تیرا کہنا ہی کافی ہے، کہنا نہیں، تیرا چاہنا ہی کافی ہے، کہ تیری چاہت کا نام وجود ہے، تیری چاہت کا نام وجود ہے. بے بسی جب بڑھ رہی ہے اور بڑھ گئی ہے، جنات نے جو بے بس کر دیا نا انسانوں کو، آپ کو مان نہیں کر سکتے. میں آئندہ درس میں موسیقی کے بارے میں آپ کو کچھ واقعات سناؤں گا جو میرے پاس مسلسل آئے ہیں، آئندہ درس میں سناؤں گا کہ جنات نے جس نے بے بس کر دیا ہے، موسیقی کا ہارٹ کے وال پہ کیا اثر پڑتا ہے، موسیقی کا ہیپیٹائٹس پہ کیا اثر پڑتا ہے. آپ کہیں گے تو دیوانہ اور پاگل ہے، میں آپ کو کہوں گا کہ اس وقت میوزک تھراپی دنیا میں بڑھ رہی ہے، موسیقی کے ذریعے علاج، دھنوں کے ذریعے علاج، اور دھنوں کے ذریعے نقصان. یہ پوری سائنس کو اٹھا کے دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میوزک سے کینسر کتنا بڑھ رہا، شوگر، بلڈ پریشر، یہ کس کی کہانی کیا ہے. یا آئندہ میں آپ کو سالڈ حوالے ریفرنس کے ساتھ واقعات دوں گا، آئندہ درس میں زندگی انشاءاللہ میں آپ کو یہ مشاہدات بتاؤں گا. جلدی آنے کی کوشش کیجئے گا کہ واقعات چوک نہ جائیں، لیکن آج کے اس سبق میں جب زندگی بے سہارا ہو جائے اور تھک جائیں، پھر کسی ایسی ہستی کو تلاش کریں جو بے سہارا نہیں، کسی ایسے دوست کو تلاش کریں جو چھوڑ کے نہ جائے، کسی ایسے زندگی کا ہم دم تلاش کریں جو دم تک رہے، ہم دم دم تک رہے، کوئی زندگی کے ایسے ہمراز کو تلاش کریں جسے راز رکھنا آتا ہو. اللہ سے بڑا ستار العیوب، رازوں کو رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ سے بڑا غفار الذنوب، مغفرت، گناہوں کی معاف کرنے والا اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. پھر اس کو تلاش کریں، پھر اس کریم کو تلاش کریں جسے ہم بھول گئے، جسے ہم نے فراموش کر دیا. اگر آج بھی اس کے متلاشی دیکھنے ہیں، ہمارا ایک کارکن کا موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا، جنرل ہسپتال کے دماغ کے نیورالوجی کے وارڈ میں گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے. لوگ پڑے ہوئے ہیں ایسے، باہر پڑے ہیں. اس دن بھی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، کوئی آپ کا ڈاکٹر ایسا ہے کہ میرا بیڈ بچوا دیں، میرے مریض کو فالج ہو گیا ہے بھائی کو، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس اب اس کو لے کے جاؤ کہ اور مریض اتنے ہیں کہ ہمارے پاس بیڈ ختم ہو گئے ہیں. میں چلڈرن ہسپتال میں گیا ایک مریض کے لیے، تو بیڈ کے اوپر بچے یوں یوں سلائے ہوئے ہیں اور نیچے سلائے ہوئے ہیں، اور ایک کہروم تھا اور ایک پریشانی تھی اور ایک اندر الجھن ہی الجھن تھی اور زندگی کی مشکلات اور مسائل تھے. میری بچی کی ڈیلیوری ہونی تھی، گنگا رام اسپتال میں 600 روپے لگے، اور 600 سے زیادہ پیسے اس لیے زیادہ لگے کہ باہر مائی آئی تو مجھے کہنے لگی کہ تھوڑی کڑی ہوئی ہے. میں کہا سبحان اللہ، آپ کی بیٹی ہوئی ہے. تو جہاں غریب غربا جاتے ہیں ہمارے بچے بھی وہاں گئے ڈیلیوری کے لیے. تو ایک بندہ کھڑا تھا ایسے جوس والا، ڈبے کا جوس تھا اس کا، 10 روپے کا غالباً ڈبا تھا. میں نے کہا کتنے تیرے ڈبے ہیں؟ اس نے کہا اتنے. میں کہ سارے بانٹ دیں، یہ پیسے لے لیں. ایک چپس والا کھڑا تھا، ایک پتہ نہیں کہ اور بھی تھا، مجھے بھول گیا. تو مائیوں نے دیکھا نا کہ یہ فقیر کھڑا بانٹ رہا، کہہ رہے بیٹا مبارک ہوئے. میں نے کہا بیٹی جمی، کہہ رہے ہے تھی آتے کو بانٹ دا. بیٹیوں کے لیے کوئی بانٹتا ہے؟ میں نے کہا میرا تو بخت آ گیا ہے، میرا تو بخت آ گیا ہے. بے بس ہسپتالوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں بے بس پڑے ہوئے ہیں. اور زیادہ اگر عبرت حاصل کرنی ہے، کبھی کچہری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائیں کہ لوگ کیسے بے بس ہیں، اور یا کبھی کچہریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو طوطا فال والا ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ لوگ کیسے بے بس آ کے اسے طوطے سے فال کھلواتے ہیں. اور کیوں دکھیارے کو یہ کہانیاں بڑی اچھی لگتی ہیں، دکھیارے کو یہ طوطے والی کہانی، جو طوطا پنجرے سے نکلتا ہے اور لفافوں پہ چڑھتا ہے، میں جا کے بیٹھتا ہوں نا دیکھتا ہوں، اور نکلتا ہے اور لفافے پہ چڑھتا ہے اور ایک لفافے کو اپنی چونچ سے اٹھاتا ہے، اور طوطا فال جو بیچارہ خود معاشی طور پہ فائنانشلی کرائسس کی آخری حالت میں ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کی قسمت بتا رہا ہوتا ہے، اور اپنی قسمت بیچارے کی یہ ہے کہ اس سے شاید 5-50 مل جائے، اور وہ لوگوں کی قسمت، اور وہ بندہ اس سے 2 دفعہ سنتا ہے. میں نے خود دیکھا، میں بیٹھ گیا چپ کر کے فٹ پاتھ پہ، بول کے ہاں جی. میں نے کہا بس بیٹھا ہوں، میں دیکھتا ہوں. ایک جگہ بیٹھا تو پھر اس نے مجھے بیٹھنے دیا. میں نے کہا بابا جی میرا فال نکالے. میں نے 50 کا نوٹ سامنے رکھ دیا. میں کہا چلو بیٹھنے تو دے مجھے. طوطے نے آیا، اس نے طوطا، میں نے پلے 50 کا نوٹ رکھ دیا. طوطا آیا، طوطے نے میری قسمت بتائی، خیر جو قسمت، اور پھر میں بیٹھ گیا کیونکہ اس کا چونکہ گاہک تھا. اور لوگ آئے، اور اس کی ایک بندہ ایسا آیا، وہ بار بار کہے یہ پھر سونا، وہ بات پھر سونا، وہ بات پھر سونا. پھر ایسے ٹھنڈی سانس بھری اور اٹھ کے چلا گیا. لوگوں کی بے بسی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی پریشانی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے مسائل مشکلات بڑھ رہے ہیں. مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا، جب تک معاشرے میں، دانتوں کے ڈاکٹر نے کہا، جب تک معاشرے میں برش ہیں اور پیسٹ ہے، ہماری دکانداریاں چمکتی رہیں گی. بس دیسی منجن اور مسواک نہ لانا، یہ ہمارے دشمن ہیں. پھر سن لیں، جب تک پیسٹ ہیں دانتوں کے، رنگا رنگ قسم کے جن کے اشتہارات بڑے چمکدار ہوتے ہیں، اور برش ہیں دانتوں کے لیے، ہماری دکانداریاں چمکتی رہیں گی. ایک بہت بڑا آرتھو کا ڈاکٹر تھا، میرے ساتھ حج پہ تھا، اس کی بات بھی سنا دوں. کہتا ہے وہ ہڈیوں کا ڈاکٹر، آرتھو کا بہت بڑا سرجن ہے پاکستان کا. کہتا ہے پاکستان میں جب تک موٹر سائیکل ہیں، آرتھو کا سرجن ہمیشہ مالدار رہے گا. موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ، بائک کے. اور آج میں بھی آپ کو بتا دوں، جب تک اللہ سے رابطہ نہیں کریں گے پیروں کی چاندی ہمیشہ رہے گی، اور جگہ جگہ آستانے بڑھتے جائیں گے، جھنڈے بڑھتے جائیں گے، قبریں بڑھتی جائیں گی، ملنگ بڑھتے جائیں گے، پیر بڑھتے جائیں گے، اور نفسیاتی ڈاکٹر علاج معالجے بڑھتے جائیں گے، جب تک اللہ کی ذات سے براہ راست مانگنے کا مزاج نہیں بنے گا۔ اعمال نبوی کے ذریعے، مسنون اعمال کے ذریعے، قرآنی دعاؤں کے ذریعے، مسنون دعاؤں کے ذریعے، جب تک ہمارا مزاج نہیں بنے گا اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے منوانے کا، اللہ کو دکھڑے سنانے کا، کسی دعا کے نام پہ، کسی تسبیح کے نام پہ، کسی صلاۃ الحاجت کے نام پہ، کسی عمل کے نام پہ، اور کسی ذکر کے نام پہ، کسی تسبیح خانے کی دعا کے نام پہ، کسی اللہ کے لیے چل کے نانے جانے کے نام پہ، جب تک یہ نظام نہیں بنے گا ہم رولے رہیں گے، ہم دکھی رہیں گے، ہم پریشان رہیں گے، ہم در رہیں گے، در بدر رہیں گے، اور در در ہوں گے، اور جگہ جگہ پھر بھی کوئی ساتھی نہیں ملے گا، کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ بے بسی بڑھ رہی ہے اور اس کا حل صرف اعمال نبوی ہیں اور مدینے والے کے اعمال ہیں۔ اور آج جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے کمال ہے۔ چلو ایک تحفہ اور دیتا ہوں، اور یہ زندگی میں ایک دفعہ لکھنا ہے۔ جو بندہ 625 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اپنی جیب میں رکھے گا، اس کے فائدے بتانا شروع کر دوں تو اتنا وقت اور چاہیے۔ میری جیب میں ہے، میں نے بہت کوئی 30 سال ہو گئے کم و بیش میں نے یہ لکھا ہوا تھا۔ آج ایسے اچانک خیال آیا، میں نے کہا آج تک میں نے یہ بتایا نہیں اپنی جیب میں رکھا ہوا، تو میں نے کہا طارق تو سخی تو نہ ہوا، تو کہتا ہے کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جو میں قبر میں لے کے چلا جاؤں۔ سب بتا دوں، اور یہ کتاب داول دوا میں بھی ہے، اس نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب رحمت اللہ علیہ کی، اس میں بھی یہی عمل لکھا ہوا ہے، حوالے کے طور پہ بتا رہا ہوں اگر کسی کو کوئی اس میں شک ہو تو۔ 625 بار، ایک جگہ ایک کتاب میں غلطی سے 24 بار لکھا ہوا، جبکہ اس کی تعداد 25 بار ہے، کیونکہ عادات کے ہنسوں میں دیکھا جائے، عادات کی دنیا میں تو 25 بنتے ہیں۔ 625 بار ایک کاغذ پہ مختصر سا لکھیں، قریب قریب لکھیں۔ اچھا کسی وقت لکھ سکتے ہیں، کسی ٹائم لکھ سکتے ہیں، کسی دن لکھ سکتے ہیں، کسی لمحے لکھ سکتے ہیں، عورت لکھ سکتی ہے، مرد لکھ سکتا ہے، جب بھی لکھ، کوئی پابندی نہیں ہے اس کی۔ اور زندگی میں ایک دفعہ لکھ کے، میں نے تو ایسے کیا، لکھ کے مولڈ فولڈ کر کے شناختی کارڈ والے کے پاس گیا، اسے کہا کہ اس کی لیمینیشن کرا دے، بس کیا لکھنا ہے 625 بار، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ کے نا 19 حروف ہیں، 19 میں اگر 5 ملائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 24۔ کتنے بنتے ہیں؟ 24۔ اور ایک زائد اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات چوک نہ جائے۔ آپ 5 نمازیں اور بقیہ ہر لمحے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں تو یہ سارا دن کی کفایت کر دیتا ہے۔ آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں نے بتایا ہوا ہے، اور ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، جب اللہ جل شانہ نے اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل سے حکم دیا، حضرت جبریل کو اللہ نے، کہ جبریل زمین سے مٹی لے آؤ، ہر جگہ کی لے آؤ، خشک مٹی، تر مٹی، ریت، پتھریلی مٹی، سرخ مٹی، سفید مٹی، ہر جگہ کی مٹی اکٹھی کرو۔ جب جبریل یہاں آئے زمین پہ تو زمین نے اعوذ باللہ پڑھا اور ایک دعا پڑھی آگے، چھوٹے سا ایک لفظ ہے، حدیث میں روایات میں آتا ہے کہ میں اللہ کی سے پناہ مانگتی ہوں، آپ میری مجھے کم نہ کریں، اٹھا کے نہ لے جائیں، میری مٹی کم ہو جائے گی۔ تو اعوذ باللہ ایسا لفظ تھا کہ میں اللہ کی پناہ میں، جبریل چپ کر کے واپس چلے گا۔ میں نے ایک بہت بڑی تفسیر کے حوالے سے ایک محدث کی کتاب میں یہ بات پڑھی، پھر اللہ پاک نے فرمایا اچھا، اللہ نے اسرافیل کو بھیجا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مٹی جا کے لے آؤ، وہ جب مٹی لینے آئے تو پھر اس نے اعوذ باللہ پڑھی زمین نے، وہ واپس چلے گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا اسرائیل تو جا. جب اسرائیل آیا تو زمین نے اعوذ باللہ پڑھی، انہوں نے کہا نہ نہ میں نے تو لے کے جانا ہے. بندہ ہی لے جاؤں گا. اس لیے اسرائیل کو پھر مٹی لے جانے کی ڈیوٹی لگ گئی ہے. آپ سمجھ آ گئی؟ اسرائیل مٹی لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، 40 سال گندی پڑی رہی، پھر اللہ نے اپنے امر سے اس پہ روح پھونکی. جب آدم علیہ السلام کو روح سر پہ آئی نا، ایسے نیچے آتی گئی اور ناک تک آئی، تو آدم علیہ السلام کو ایک دم چھینک آئی. اپنے علم میں سے علم اللہ نے پہلے سکھا دیا تھا. وہ کون سی آیت ہے؟ جب میں نے آدم الاسماء کلہا، علم آدم الاسماء کلہا، کہ میں نے سارا کچھ سکھا دیا، اللہ نے سکھا دیا. اور اللہ پاک نے پھر فرشتوں سے فرمایا کہ تمہیں سکھایا، امتحان لیا. تو اللہ نے وہ فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا، آدم کو سکھایا تھا. تو آدم علیہ السلام نے 3 روایتیں ہیں، ایک پڑا الحمدللہ، ایک روایت ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک روایت ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یرحمک اللہ، کہ آدم تجھ پہ ہماری رحمت ہو. اور قیامت تک جو بھی چھینک پہ یہ پڑتا رہے گا، سن لینا ذرا غور سے، ایک قدرتی بات آئی تو یاد آئی. میں تو پتہ نہیں کون سا موضوع بیان کر رہا تھا، بسم اللہ اور وہ مٹی آدم علیہ السلام کی. تو یہ جب جو قیامت تک اس کو پڑھتا رہے گا، جس کو چھینک آئے گی، الحمدللہ پڑھ لے، یا الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے، یا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال پڑھ لے، ناک کان اور گلے ENT کی تکلیفوں سے اللہ اس کو بچاتا رہے گا. ENT میں ناک کان اور گلا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. ENT کے تکلیفوں میں اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اور ایک فائدہ اور ہے، جو چھینک پہ دعا پڑھے گا اور اس کی دعا پہ جو یرحمک اللہ کہے گا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں میں امریکہ میں مجھے چھینک آئی، سامنے بلڈنگ میں ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے دور سے مجھے کہا بلیس یو، یہ یرحمک اللہ کا معنی ہے، اللہ تجھ کو بلیس، بلیس کہتے ہیں رحمت، سکون، چین، اللہ تجھ پہ رحمت بھیجے. اور جو دنیا میں یہ پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ ہمیشہ اس پہ وہ رحمت بھیجیں گے جو پہلی دفعہ آدم علیہ السلام کو بھیجی تھی. اور یہ رحمت بھیج دوسروں پہ رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا. جو موتی میں دینا چاہتا ہوں، آج قیمتی موتی دے رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. اچھا، چھینک کسی نے، کوئی بندہ چھینکا اور اس نے پڑھا الحمدللہ، یہ تو آپ نے چھینک کے جواب میں کہا نا، کیا کہا؟ یرحمو، یرحمو کلا، یرحمو کلا، یہ تو آپ نے کسی کی چھینک میں جواب نہیں دیا نا. اچھا، آپ نے جواب اسے دیا، وہ رحمت لوٹ کے تیزی سے آپ کی طرف آئے گی، اور اس رحمت سے 7 کام بن جاتے ہیں. عجیب بات ہے، اس چھینک والی دعا کی رحمت سے کتنے کام بن جاتے ہیں؟ 7 کام بن جاتے ہیں. بات پھر وہیں آ جاتی ہے، بے سہارا کو سہارا چاہیے، بے سہارا کو. میرے بھائی صاحب بتانے لگے، کہنے لگے کہ مائی آئی مجھ سے زعفران لینے کے لیے، مشک لینے کے لیے. مشک بہت مہنگا، لاکھوں روپے تولا ہے، لاکھوں روپے تولا. امبر بھی کہنے لگے، ایک پیر نے کہا ہے میں تعویذ لکھوں گا، مشک زعفران امبر لے آ. بھائی کہنے لگے اماں نہ لے جا، مہنگے ہیں. پھر یہی ہمارے پاس پیر آتے ہیں اور آ کے ہمیں کہتے ہیں آدھی قیمت پہ واپس لے لو، اور میں یہ کام کرتا نہیں ہوں، تو نہ لے جا مہنگے ہیں. کہنے لگا پتر دے، دکھے کو کوڑ چنگے لگ دے، دے میرے کو بیٹا، مجھے دے، دکھی کو جھوٹ اچھے لگتے ہیں، دکھی کو، ہاں دے مجھے. اور وہ لے گئی. ہمارے ہاں تو نبوی سچ ہیں، نبوی سچ ہیں، کائنات میں سب سے بڑے سچے میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ سچے رب کا پیغام لائے تھے اس لیے سچے تھے، جو یرحم کلا کہے گا کتنے نقد انعام ملیں گے، سات انعام ملیں گے، اور سنتے جائیے گا سات انعام، یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو بے بس ہیں، اور ہم سارے بے بس ہیں، ہمیں سہارے چاہیے، کبھی چھینک کے نام پہ اگر رحمت ملتی ہے تو لے لینا، خیال کرنا یہ نقد ہے، چھینکے اور کام تیرا ہو جائے۔ اچھا ایک دفعہ میں نے ایک جگہ بتایا، یہ اس کے فائدے بتائے، میں نے بتایا نا، کہنے لگے جی اب تو میں ہر چھینکنے والے کا انتظار کروں گا، اللہ کرے سب کو چھینکے آئے۔ میں نے کہا نا بیماری کی نہ آئے، وبا کی چھینکے نہ آئے، صحت مند چھینکے آئے۔ اب چھینکے کوئی اور آپ یرحمک اللہ کہیں اور آپ کے ساتھ کام بن جائیں اور ساتھ مسئلے حل ہو جائیں اور ساتھ مشکلیں ٹل جائیں اور ساتھ پریشانیاں دور ہو جائیں اور ساتھ ناکامیوں سے نکل کے آپ کامیابیوں پہ آ جائیں، بولیں یہ چیز آپ چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ ہاں، سب سے پہلے مسئلہ اس کو اللہ جل شانہ کی سب سے پہلے جو اس کو نعمت ملے گی یرحمک اللہ کہنے سے۔ اب بتاؤ یہ یرحمک اللہ کوئی ایسا مشکل لفظ ہے کہ کوئی بندہ، میں صحیح پڑھ رہا ہوں؟ ہاں یرحمک اللہ میم پہ پیش ہے، ان کی مہربانی ہے، مجھے بتاتے رہتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، مجھے بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ میں اگر غلط بتاؤں گا، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میں غلط بتاؤں گا تو سارے غلط پڑھنا شروع ہوں گے۔ ہاں جی پھر پڑھیں، مجھے صحیح کرائیں، یرحمو کلا کلم کلا یرحمو کلا، اب تو یاد ہو گیا، مجھے بھی ہو جائے، اللہ کرے آپ کو بھی ہو جائے۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ عربی تو ویسے ہی مجھے نہیں آتی، انگلش تھوڑی بہت ہی آتی تھی، وہ بھول گئی، اردو کی تو زیر زبر میری ٹھیک نہیں۔ تو اب ایک لفظ آپ پڑھیں یرحمک اللہ، آپ پڑھیں صرف، اور کام بن جائے، حالانکہ آپ نے کسی اور کے لیے پڑھا۔ اچھا سب سے پہلا فائدہ میں کیا بتا رہا تھا، وہ یہ بتا رہا تھا رب کی وہ رحمت جو آدم علیہ السلام پہ آئی تھی نا، اس کی ایک وجہ بتاؤں، بندے زیادہ ہوں تو رحمت تقسیم ہوتی ہے، اور بندہ تھا بھی ایک، آدم اس وقت ایک تھے نا، اور تو کوئی تھا ہی نہیں، رب کی ساری رحمت جو اس آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو بندہ قیامت تک میرے مدینے والے کی یہ دعا یرحمک اللہ پڑھے گا، اس کی طرف وہی ساری رحمت متوجہ ہو جائے گی، اور ایک رحمت کا ذرہ جنت دلواتا ہے، ایک رحمت کا ذرہ مقام بڑھاتا ہے، ایک رحمت کا ذرہ ساری دل کی مرادیں پوری کرا دیتا ہے، اور ایک رحمت کا ذرہ قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ایک رحمت کا ذرہ اگر مل جائے نسلیں مالا مال ہو جاتی ہیں، ایک رحمت کا ذرہ اگر مل جائے نسلوں میں خوشحالیاں آ جاتی ہیں، ایک رحمت کا ذرہ اگر مل جائے قرضے اتر جاتے ہیں، ایک رحمت کا ذرہ اگر مل جائے رشتے ہو جاتے ہیں، ایک رحمت کا ذرہ مل جائے نسلوں کی نسلیں بیٹوں کے بیٹے بے اولادیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک رحمت کا ذرہ اگر مل جائے گناہوں سے بچ کے نیکی میں آ جاتا ہے، ایک رحمت کا ذرہ مل جائے تقوی کا پہاڑ متقی کا امام بن جاتا ہے، ایک رحمت کا ذرہ مل جائے جیل سے خلاصیاں مصیبتوں سے نجات اور مرضوں سے شفا یابیاں مل جاتی ہیں، اور ایک رحمت کا ذرہ مل جائے ساری کائنات کے پیاسے سیراب ہو جاتے ہیں، ایک رحمت کا ذرہ اگر مل جائے ساری کائنات کے مریض درست ہو جاتے ہیں، ایک رحمت کا ذرہ مل جائے گھروں کے اندر دلوں کے بغض ختم کر کے آپس میں محبتیں پیار اور نفرتیں ختم اور الفتیں موجود ہو جاتی ہیں، اور ایک رحمت کے ذرے سے مجھے سہل ہو گئی منزلیں اور ساری دنیا کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، یہ رحمت ہے، اور جنت بھی رحمت سے ملے گی، اور آخری وقت میں کلمہ نصیب بھی رحمت سے ہوگا، اور دولت بھی برکت بھی اس کی رحمت سے ہے، جو یرحمک اللہ، صحیح کہا میں نے؟ اب میں پھر غلط کہوں تو پھر مجھے ٹوکیے گا، میں تو سیکھنے والا ہوں موت تک، اگر سیکھتا رہوں گا تو چلتا رہوں گا. جس دن میں نے کہہ دیا میں سیکھ گیا اس دن میرا اللہ کہے گا ہاں بھائی آپ بتا. او طالب علم گلاس توڑ دے نا تو پھر رعایت ہوتی ہے, جو سیکھا ہوا گلاس توڑ دے تو پھر اس کی سزائیں سخت ہوتی ہیں. دوسرا فائدہ بتاؤں اس کا, اب یہ ایک کافی ہے, ایک ہی ایسا ہے جس نے مالا مال کر دیا ہے نہیں کیا, پر آج کے بعد چھینک کا انتظار ہوگا. کتنا فائدہ ہے, بس رحمت ہی ہے نا. میرے اللہ نے کیا فرمایا, یار ہم و اللہ کا کیا معنی ہے, اللہ تجھ پہ رحم کرے رحمت بھیجے. او ہو ہو ہو, جہنمی جو لفظ کہے گا نا, سنو سنو غور سے, جہنمی جو لفظ کہے گا کتابوں میں آتا ہے وہ کہے گا رحم رحم رحم, حتیٰ کہ اللہ جل شانہ جہنم کا جو داروغہ ہے مالک اس کو بہرا کر دے گا, وہ اس کی چیخو بکار سن ہی نہیں سکے گا. اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے قیامت کے دن میں نے اپنی رحمت کے جگہ جگہ موقع بھیجے تھے, تم نے میرے رحم کو آنکھوں سے پھیر لیا تھا, پیٹ پھیر لی تھی, تم نے میرے رحم کو نہیں پایا تھا, جاؤ کیچڑ لے کے ان کا منہ بھر دو یا ان کے منہ پہ جہنم کی لگام لگا دو کہ ان کے منہ سے رحم ہی نہ نکلے. اسے جہنمی کو پتا ہے مجھے جہنم سے جو چیز نکال سکتی ہے وہ کیا, رحم, الا ما رحم ربی یرحمک اللہ. ہاں جی میں نے ٹھیک پڑھا, میں کہہ دینا براک شاہ والی کہانی ہے میری, بریک لگا دوں گا. دوسرا فائدہ سنیں, ایک تو رحم ملے گا اور کائنات میں سب سے پہلی چیز اس کی رحمت ہے, رحمت ہے, رحمت ہے. دوسرا اللہ پاک جل شانہ اس کو نظر شفقت سے دیکھیں گے. او ہو عجب عجب اس کے کمال ہے. انمول خزانے میں کے فوائد میں لکھا ہے, معرف القرآن میں بھی اس کا حوالہ ہے اور تفاسیر میں بھی اس کا حوالہ ہے, جو ہمارا انمول خزانہ نمبر ایک ہے. آپ اب بھی کتاب اگر جیب میں ہے کھول کے دیکھیں, اس کے فوائد میں ایک چیز لکھی ہے, جو بندہ اس کو پڑھے گا فرض نماز کے بعد اس دن 70 بار اللہ اس کو اپنی نظر رحمت سے دیکھیں گے. کتنی بار؟ ہاں 70 بار اللہ پاک اس کو اپنی نظر رحمت سے دیکھیں گے. اور جو اس کو دعا کو, ہمارے اکابر کے تجربات ہیں, محدثین کے مشاہدات ہیں, یہ میں ان کے بیان کر رہا ہوں, یہ میں ان کے بیان کر رہا ہوں, جو اس دعا کو, جو اس دعا کو پڑھے گا اس کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ پاک جل شانہ اس کو اپنی نظر شفقت اور نظر رحمت سے دیکھیں گے. اس کی ایک رحمت کی نظر ہی, ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندا ہی میرا, ایک نظر شفقت ہی کافی ہے. ایک شفق نظر, شفقت کی نظر کسی بڑے آدمی کی بندے چھوٹے سے بھی پڑ گئی اس کو اس کو اس کو محمود ایاز بنا دیتا ہے اور غلام سے بادشاہ بن جاتا ہے. آج بھی انارکلی کی بازار کے اندر قطب الدین ایبک کی قبر نظر شفقت کے کہانیاں اور قصے سنا رہی ہے کہ بادشاہ کا بکتا ہوا غلام تھا, بادشاہ کی نظر میں آیا اور بر صغیر کو جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کا بادشاہ بن گیا. آج بھی اس کی قبر قطب الدین ایبک کی قبر دھنی رام روڈ انار کلی میں وہاں بتا رہی ہے, اور اسی قبر کے سامنے ہی وہ واقعہ ہوا تھا غازی علم دین شہید کا. وہاں پبلشر تھا وہ ہندو جس نے میرے مدینے والے کی شان میں گستاخی کی تھی, اسی ایبک کی قبر کے سامنے ہی دکان تھی اس ہندو پبلشر کی, کتابیں بیچنے چھاپنے والے کی. ایک نظر دیکھا تھا وہ غلام بادشاہ بن گیا, آج بھی اس کی قبر مقبرہ بادشاہوں کی طرح بنا ہوا ہے. میں کبھی کبھار جاتا ہوں اس کو پڑھ کے ہدیہ دیتا ہوں قطب الدین ایبک کو انارکلی میں, غالباً اس کا روڈ کا نام بھی ایبک روڈ ہے, غالباً پتہ نہیں ہے ایبک روڈ ہے. دوسرا تیسرا فائدہ سنیے, یرحمک اللہ کا تیسرا فائدہ سنیے, جو بندہ اس کو پڑھے گا قیامت کے دن اللہ اسے سب بندوں سے جدا کرے گا، جس کو قرآن نے کہا ہے ممتاز الیوم ایہا المجرم. کیوں؟ جب آدم جدا تھے اس وقت میرے اللہ نے اس کو پڑھا تھا، اور ایک آدم تھے، اور میرے اللہ نے آدم کو خود سکھایا کہ تجھے چھینک آئے تو پڑھ الحمدللہ رب العالمین. اس وقت آدم نے یہ پڑھا تھا، اور اللہ جل شانہ نے جواب میں فرمایا تھا یرحمک اللہ، تو آدم کے جواب میں یہ اس وقت اللہ پاک اس بندے کو علیحدہ کر کے اس کے عیبوں پہ پردہ دیں گے، پردہ دے کے علیحدہ حساب و کتاب کر کے اس کو اللہ اپنی رحمت میں دے دیں. کیا کمال ہے. اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے، جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کا رزق رحمت والا وسیع کرے گا، اور رحمت والا رزق ہمیشہ حلال طیب اور طاہر ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نا میرا حلال طیب اور طاہر رزق وسیع ہو، وہ اس موقع کو تلاش کرے. کیوں؟ چھینک اپنی مرضی کی نہیں ہے. دوائیاں دے کے نسواریں دے کے چھینکنے والی بات اور ہوتی ہے، نسواریوں والی چھینک، دواؤں والی چھینک اور ہے. ایک ہے قدرتی بے ساختہ چھینک آئے، وہ اپنی مرضی میں نہیں ہوتی، وہ بے ساختہ چھینک آتی ہے، اور بے ساختہ چھینک آتی ہے بے ساختہ. اور ایک ٹوٹکا بھی بتا دوں، اگر آپ کو کسی مسلمان کی نیند کا خیال ہے، اللہ کی مسلمان کی نیند کے بارے میں تو شریعت نے بڑے مسائل بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ مؤذن اگر نماز کے اوقات داخل ہونے سے پہلے، فجر کے اوقات داخل ہونے سے پہلے اذان دے، تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دے گا تو نے کسی کی نیند کا خیال کیوں نہیں کیا. اور ایک یہ ہے کہ مسجدوں میں سپیکر ہوں اور ٹیپ ریکارڈ لگا کے رکھ دی جائے، بڑی تکلیف پہنچتی ہے، بہت تکلیف پہنچتی ہے، سپیکر سے بہت دل دکھتا ہے. اور میں اپنے تسبیح خانے میں کہتا ہوں بھائی آواز اتنی رکھو باہر نہ جائے، اکثر تسبیح خانے میں آوازیں کم کراتا ہوں، باہر نہ جائے، میں جو اندر بیٹھے ہیں ان تک آواز پہنچے. کیا بات کر رہا تھا؟ ٹوٹکا بتا رہا تھا، اگر چھینک کو روکنا ہو نا، ایک طریقہ بتاتا ہوں، یہ ہونٹ اٹھا کے اوپر والا ناک سے لگاؤ، چھینک روک جائے گی. چھینک آ رہی ہو نا تیز سے، اوپر والا ہونٹ اٹھا کے ناک کے ساتھ لگاؤ. اچھا پھر رکتی ہے، پھر آتی ہے، پھر لگاؤ، پھر لگاؤ. یہ اس وقت ہے جب مسلمان کا احترام مطلوب ہو، اور اللہ کے ہاں یہ عمل پھر میرے خیال میں یرحمک اللہ سے بھی زیادہ ہوگا. کیا خیال ہے؟ کیوں اللہ کہتا ہے تو نے میرے بندے کا اکرام کیا. اللہ نیتوں کو جانتے ہیں نا، اللہ تو جذبوں کو جانتے ہیں. کتنے فائدے بتا دیے؟ چلو بھائی جس نے چار کہتے ہیں وہ چوتھا سنائیں، کون سا؟ رحمت والا، اور تیسرا قیامت کے دن اللہ اس کو علیحدہ کریں گے، دوسرا اور تیسرا پہلا رحمت. چار بتا چکا ہوں، اور پانچواں سنیے، اور میں اللہ پاک اس کی نسلوں سے رحمت ختم نہیں کرے گا. اور یہ اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے کہ شاہوں کو گدا ہوتے دیکھا، مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا، آنکھوں والوں کو اندھا ہوتے دیکھا. کہنے لگے میں نے بغداد کے پل پہ ایک مانگتے ہوئے کو سنا کہ لوگوں میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں، لوگوں مجھے دے جاؤ. رزق رحمت سے، صحت رحمت سے، نسلوں میں رحمت منتقل ہو یہ بڑی مشکل بات ہے. نسلوں میں رحمت منتقل ہو یہ بہت مشکل بات ہے. نسلوں میں رزق منتقل ہو، دولت منتقل ہو، عزت منتقل ہو، وقار منتقل ہو، راحت منتقل ہو، حسن و جمال منتقل ہو، حتیٰ کہ نقش نین بھی سونے منتقل ہو جائیں، تو یہ رحمت کے بغیر نہیں ہے. ہاں ہاں، تو پانچواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ نسلوں میں رحمت منتقل ہوتی ہے، اور چھٹا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ فرشتوں اس کی طرف سے تم کہو، یا رحمت اللہ کے بعد کیا ہے، یہدی یہدیکم اللہ، کہ تمہیں اللہ کیا دے، ہدایت دے اور تیرے احوال ٹھیک کر دے، تیرے معاملات ٹھیک کر دے. اور آخری فائدہ اس کا یہ ہے جو اس کو پڑھے گا اسے آج بھی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. آقا کی ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب کیا ہے، کیا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے. یہ میرے آقا مدینے والے کی تاجدار کی سنت ہے، سنت ہے. تو جو عمل بتا رہا تھا یہ تو اچانک معاملہ آ گیا، عمل کیا بتا رہا تھا، 625 بار، کتابوں میں 24 بار بھی آتا ہے، میں نے 25 بار اس لیے کہ ایک اضافی ہو، 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم باریک قلم سے لکھیں، لیکن یہ فور سٹریٹ نہیں چلے گی، فور سٹریٹ نہیں، کاغذ پہ لکھیں کسی لمحے کسی لفظ پاک صاف، اور اس کاغذ کو خوشبو لگا لیں. یہ میری طرف سے اضافہ ہوتا ہے کہ خوشبو اس کی روحانیت کو بڑھا دیتی ہے، برکتوں کو بڑھا دیتی ہے. اس میں خوشبو لگائیں اور اس کے بعد اس کاغذ کو اپنے پاس رکھیں جیب میں. اس کی جو برکات ہیں وہ میں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میری جی میں ہے کہ میں آئندہ بتاؤں اس کو، عجیب برکات ہے. کیونکہ اس برکت کے لیے میں آپ کو کچھ واقعات بھی بتاؤں گا جو خود میرے ساتھ ہوئے، جو خود اب بھی میری جیب میں یہ چیز ہے. اور اللہ میری تسبیح خانے کی ضرورتیں پتہ نہیں کن کن اسباب کن کن وسائل سے پوری کرتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بعض نادان ریسرچ میں لگ جاتے ہیں، تحقیق میں لگ جاتے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. اور جب تسبیح خانے کے رونق کو دیکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہم بھی تسبیح خانہ ایسے بنائیں گے، خانقاہ بنائیں گے، ہم پھر بڑے بڑے پروگرام بناتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ بابا فرید کی شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں ایک بندہ سالہ سال بیٹھا، جس جو بھی آتا تھا سورت فاتحہ جو ہے وہ دم کر دیتے تھے، تو اللہ ٹھیک کر دیتا تھا، شفا ہے. تو اس نے کہا ہے یہ سورت فاتحہ مجھے بھی آتی ہے. بابا جی کو سلام، نمستے، علیکم، علیکم، نمستے، اور اب تو چلتے ہیں میں خانے سے میر، پھر ملیں گے گھر خدا لایا. اور سارے جہان کو اکٹھا کیا کہ میں بابا جی کی صحبت یافتہ ہوں، لہذا آؤ بم دم کرو. اب جو آئے صورت فاتحہ کر کے دم کرے، جا ٹھیک، وہ کہاں ٹھیک ہوا، کہ جو میں ٹھیک نہیں ہوا. پھر آیا، تیسرا آیا، اس نے میں ٹھیک نہیں ہوا. وہ کہیں کہ وہی صورت فاتحہ بابا جی پڑھتے تھے اور یہی صورت فاتحہ میں پڑھتا ہوں. تو بابا جی کی خدمت میں پہنچا، انہوں نے کہا بابا جی یہ بات ہے. اس نے کہا صورت فاتحہ تو صحیح ہے، وہ تاثیر تو ہماری والی لے کے جاتا، وہ یقین، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مان، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، وہ اعمال کا ساتھ، وہ عرشی نظام کا ساتھ. کیوں؟ ایک لفظ یاد رکھیے گا، جس کی کلام ہے چاہے تو کلام کو تاثیر دے دے، چاہے تو کلام سے تاثیر چھین. اگلا لفظ اور بھی یاد رکھیے گا، میری طرف دیکھتے ہوئے، میری طرف دیکھتے ہوئے سنیے گا، کلام اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلتا ہے، کلام اس کی ہے تو حکم کس کا، اسی کا چلتا ہے. کہ اس بندے کو اس کلام کی تاثیر دینی ہے، اس کو نہیں دینی، یہ اسی کا نظام ہے، میرے آپ کے بس میں نہیں ہے. تو 625 بار یا 24 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی مشکل ہے؟ ایک کام آپ کریں، چلو ایک چیز آپ بتاتا ہوں، لکھ کے آپ آئیں آئندہ دفعہ، اس کی تاثیر کی دعا میں کرتا ہوں پھر، یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اچھا کروں گا میں، آمین آپ کہیں گے، کوئی ایسا مجمع میں بیٹھا ہوگا جس کی آمین سے سب کی قبول ہو جائے گی، کیونکہ مجھے اپنے اوپر تو اتنا کوئی مان ہے نہیں. اس میں بھی ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ میں نے کیوں عرض کیا، اس میں بھی واقعہ سناتا ہوں. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مستند کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو کچھ کام بتایا، فرمایا یہ کام کر کے آؤ، آئندہ ہفتے میرے پاس آنا، ہم مل بیٹھ کے دعا مانگیں گے اور پھر اللہ یہ سارے کام کر دے گا۔ وہ کام کر کے آئے اور آئندہ ہفتے سارے لوگ شیخ کی خدمت میں آئے اور شیخ نے دعا کی اور اللہ نے اس کو قبولیت کی مہر لگا دی۔ مشکل تو نہیں، 625 بار۔ اور ایک بات میری یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے اور غور سے سنیے گا، سوتے ہو بھی جو سو رہے ہیں ان کو بھی عرض کرو، جو جاگ رہے ہیں ان کو بھی عرض کرو، غور سے سنیے گا، یہ بات میری اہم ہے۔ دیکھیں، ایک ہے عمل، ایک ہے اس کی قبولیت، بڑا فرق ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر نمازی کی نماز قبول نہیں ہوتی، بعض نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہر قربانی قبول نہیں ہوتی، ہر صدقہ قبول نہیں ہوتا، بعض صدقات اور قربانیاں، بعض اعمال زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق یعنی لٹکے رہتے ہیں اور اللہ کی ہاں قبولیت نہیں ہوتی۔ اور عمل کی قبولیت، دیکھیں، ایک ہے محبوب اور ایک ہے مقبول۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ محبوب تو سارے ہوتے ہیں، اگر مقبول ہو جائے تو اور بات ہے، محبت ہے پر قبولیت ہونی چاہیے۔ ایک ہے کیا لفظ بتاؤں میں آپ کو، ایک ہے کام اور ایک ہے قبولیت۔ آپ مجھے یہ بتائیں اس کی قبولیت کا آپ کیا کریں گے؟ قبولیت آپ کے بس میں ہے؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے اور ایک فقیر بیٹھا تھا، اس کے لیے لوگوں سے استدعا کر رہے تھے، کہ لوگوں یہ فقیر قرضوں کا مارا ہوا، سود کا مارا ہوا، مشکلوں کا مارا ہوا، پریشانیوں کا مارا ہوا ہے، کوئی اس کی امداد کر دے، مالک اس کے لیے دعا مانگے گا۔ رب کعبہ کی قسم، کسی فقیر کی دعا کا بھروسہ ہو اللہ کر دیتا ہے، اگر بھروسہ ہو، اگر یقین ہو، اور فقیر کے اوپر یقین ہو، اور فقیر کے اوپر ہمیشہ شک کرتا رہے، تولتا رہے، تحقیق کرتا رہے، نیگیٹو سنے تو تھو تھو کرے، پازیٹو سنے تو واہ واہ کرے، اور ساری زندگی اسی تولنے میں لگ جائے تو ساری زندگی محروم رہے گا، قریب رہ کے بھی محروم رہے گا، اللہ نہ رکھے محروم۔ ایک غلام جا رہا تھا اپنے مالک کے لیے چیزیں لینے کے لیے، کوئی شراب، پھل، میوے لینے کے لیے۔ اس نے کہا مالک کی چیزیں روز لیتا ہوں اپنے، آج اس مالک بن دینار کی دعا ہے فقیر موج میں ہے، موج فقیر دی ہے، فقیر موج میں ہے۔ میں نے پوچھا، میں کراچی میں جا رہا تھا، ابھی کراچی گیا تو کراچی کا گوشہ ہے درود و سلام تسبیح خانے کی چار دیواری آ رہی تھی، تو انشاءاللہ 18 فروری کو اس کی دعا بھی ہے، درس بھی ہے، دعا کریں اللہ اس کو قیامت تک قبول کر لے۔ کیا کر لے؟ قبول کر لے، جو یار فرید قبول کریں، سلطان بھی تم، سرکار بھی تم۔ تو انہوں نے کہا چلو آج فقیر موج میں ہے، تو میں جا رہا تھا، کچھ اللہ والے میرے ساتھ گاڑی ان کی تھی، میں بیٹھا تھا، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے آخری، شاہ پور چاکر سندھ میں ایک جگہ ہے، سائیں حسن صاحب، مولانا حسن صاحب، بڑے جلالی، بہت جلالی درویش تھے، بہت مارتے تھے، بہت تھکے تھے کہ نکلوا۔ انہوں نے کہا بس جلالی جتنا درویش ہوگا اس کی نگاہ میں اتنی طاقتور ترین توجہ ہوگی، بس ایک پل میں نگاہ پڑے گی اور ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے، میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ ابا جی جب توجہ ڈالتے ہیں اس وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ کہنے لگے ابا جی جب جلال میں ہوتے ہیں نا، یا کسی کی داڑھی میں ہاتھ یا کسی کے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، بس میں نے یہی وقت دیکھا ہے ابا جی کے ساتھ بندے رنگے جاتے ہیں، فقیر کی موج اور جلال ہوتا ہے، اور عام آدمی اس کو اپنی توہین انسلٹ سمجھتا ہے، حالانکہ وہی وقت اس کے رنگنے کا ہوتا ہے۔ یا پھر برتن کسی کے ہوں تو پھر کسی کی سمجھ میں آ جائے، ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، کیونکہ اس وقت خودداری اور غیرت اس کی اتنے سامنے آتی ہے کہ وہ اپنی خودداری اور غیرت میں بڑے بڑے نقصان کر جاتا ہے۔ اس وقت حالانکہ فقیر کا وقت ہوتا ہے، رنگنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے خزانوں سے ملنے کا وقت۔ کس کے خزانوں سے؟ تو اس نے کہا یہ چار میرے پاس درہم ہیں، میرے مالک نے کہا تھا کچھ چیزیں لے آ جا کے، تو میں پھر مالک کے پاس جاؤں گا ڈانٹ پڑ جائے گی، مار پڑ جائے گی، پر چار دعا کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کیا دعا منگواتا ہے؟ فقیر موج میں تھا، کہنے لگا ایک دعا تو یہ ہے کہ اللہ اس کا مجھے بدل دے دے، دوسری کہ اللہ میں غلام ہوں آزاد کروا دے، اور تیسری اللہ میرے مالک کو توبہ کی توفیق دے دے، اور چوتھی اللہ ہماری بخشش کر دے۔ مالک نے کہا چو بھائی ہاتھ اٹھاؤ، سب نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی، اور ایک غریب بیٹھا تھا چار درہم اس کو دے، جا تو اپنا گھر کا چولہا جلا، جا بھی تیرے لیے دعا ہو گئی، وہ بھی خوش یہ بھی خوش، وہ بھی مطمئن یہ بھی مطمئن۔ فقیر کی دعا پہ ایسا یقین اور اعتماد ہو۔ اب خالی ہاتھ جب واپس گیا، مالک نے کہا اس کے آقا نے، جسے میں مالک کہہ رہا ہوں، آقا نے کہا تو کہاں سے آیا، اتنی دیر لگا آیا اور خالی ہاتھ آیا؟ اس نے آقا ایسے درویش بیٹھا تھا، فقیر بیٹھا تھا، اور آواز لگا رہا تھا کہ ایک مفلس ہے اس کی ضرورت ہے، جو اس کی ضرورت پوری کر دے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو آقا میں نے وہ چار درہم نا اس کو دے دیے تھے۔ اچھا تو کیا دعا کرائی تھی؟ اس نے کہا میں نے یہ دعا کرائی تھی سب سے پہلے کہ وہ اللہ پاک مجھے ان پیسوں کا بدل دے دے، کرے 4000 درہم تجھے اس کا بدل ہے، جا۔ دوسری دعا کیا کرائی تھی؟ اس نے کہی دوسری دعا یہ کرائی تھی کہ اللہ پاک مجھے آزاد کر دے، کرے جا تو آزاد ہے۔ تیسری دعا کیا کرائی تھی؟ کہ اللہ میرے مالک کو توبہ کی، کرے میں نے آج کے بعد توبہ کی، سب چیزیں توڑ دیں، شراب بجانا ہر چیز توڑ دی، توبہ کی۔ کرے چوتھی چیز کیا دعائیں گی؟ کہ اللہ پاک ہماری بخشش کر دے، کہہ رہی ہے میرے بس میں نہیں، یا میں بے بس۔ رات کو مالک بن دینار نے دیکھا خواب، غیب سے ہاتف غیبی نے پکارا، میرے بندو تین کام جو تمہارے بس میں ہے تم کر دو، جو میرے بس میں ہے میں نہیں کر سکتا۔ میں نے مالک کو بخش دیا، میں نے اس غلام کو بخش دیا، میں نے اس آقا کو بخش دیا، اس محفل میں آمین کہنے والوں کی بخش دیا، میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ بعض مجالس ایسی ہوتی ہیں جس میں بخشش کے پروانے مل جاتے ہیں، کیا خبر! عقلوں سے تولنے والو، عقلوں سے تولنے والو، تسبیح خانہ کبھی سمجھ نہیں آئے گا، عقلوں سے تولنے والو، تسبیح خانہ کبھی سمجھ نہیں آئے گا، عشق پہ چلنے والو، تسبیح خانہ کبھی خطا نہیں دے گا۔ لکھ لینا، تسبیح خانہ خیر کی راہیں دکھائے گا، اور عقل سے چلنے والے اس کو تسبیح خانہ کبھی سمجھ نہیں آئے گا، اور تسبیح خانے کے پیغام اس کو اس کے نیچے اترے گا ہی نہیں کہ تسبیح خانے میں ہے کیا، اور تسبیح خانے میں کیا خیر بٹ رہی ہے، اور تسبیح خانے میں کیا برکت مل رہی ہے، اور تسبیح خانے میں کیا رحمتیں مل رہی ہیں۔ تو میرا خیال تو ایسا ہے، وقت تھوڑا، آئندہ درس میں زندگی باقی انشاءاللہ، تو یہ 624-25 کا، 624 کا یہ ہم آپ کی پھر خدمت میں اس کے کمالات پیش کروں گا میں، لکھ کے سارے لائیں اور آئیں اس محفل میں، ہیں سب کے پاس ہو، مشکل ہے کوئی؟ ایک کاغذ لے لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باریک 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 لکھنا شروع کر دیں۔ اچھا طریقہ میں بتاؤں، اس کے گننے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک سطر میں پہلے باریک باریک لکھ لیں، ایک سطر میں اتنا آیا تو اتنے سطروں میں اتنا آ جائے گا بس، بلکہ میں نے تو ایک سطر کے اندر تین تین بار لکھا تھا، کئی بار لکھا، کچھ لکھ کے میں نے دیا، تین تین بار لکھا تھا باریک باریک۔ تو یہ 624 بار کون سا مشکل ہے، کون سا مشکل ہے؟ تو اس کو آپ لکھ کے لائیے گا، ہر کسی کے پاس ہو، پھر جب ہم اس کی قبولیت کرائیں گے، دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، پھر آپ ہاتھ میں جھولی میں رکھ کے بیٹھیں گے، پھر دعا مانگیں گے، جھولی میں رکھ کے بیٹھیں گے اور پھر دعا مانگیں گے۔ بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے حضرات کا یہ عمل ہے، اعمال قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، مجھے یاد آیا حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے، بڑے بڑے اور کتابوں میں حوالے ہیں، میں نے کتاب الدعوۃ والدواء نواب صدیق حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ دیا، اور بھی، میں تو کوئی پتہ نہیں 28-30 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اس کو لکھا ہوا ہے، جیب میں ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے لکھ کے لائیں گے نا، اور پھر عرض کر رہا ہوں فوٹ سٹیٹ نہیں چلے گا، کرنا ہے تو کرا لینا، بے شک کوئی فائدہ نہیں ہے. موسیقی پر وہ کہتے ہیں پھر بات اگلی ہوگی، کیونکہ بکنگ ہو رہی ہے نا، یہ بات بھی ہے. ابھی تو اتوار کے دن درس ہے چترال کا، اور پیر کے دن درس ہے کافرستان کلاش کا، انشاءاللہ زندگی باقی. تو چترال کا درس ہے اتوار کے دن، اور پیر کے دن انہی برف کے اندر وادی کلاش وہاں کا درس ہے. آپ ہمارے دفتر کے نمبر سے پوچھ لیجئے گا کہ کون سی جگہ ہے چترال میں اور وادی کلاش میں. اچھا آپ ادھر کے ہیں، تو پھر آئندہ درس کون سا رکھیں؟ ہونے گا موسیقی ہم سے نہ چھین، مہربانی کر، روح کی غذا ہے، شیطان کی روح کی غذا ہے، نہ چھین. تو بسم اللہ والا بتا، یہ پیکج آسان ہے، یہ پیکج آسان ہے، وہ ذرا تھوڑا سا کڑوا پیکج ہے. چلو جی بسم اللہ ہو گیا، انشاءاللہ وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا. انشاءاللہ آئندہ دفعہ انشاءاللہ اس بسم اللہ کو لکھ کے سارے لائیں گے، لائیں گے نا، اور خود لکھ کے لائیں گے جتنی خواتین سن رہی ہیں. اور ہاں جو پورے ورلڈ میں بیٹھے ان کے لیے بھی بتا دوں، جو پورے آن لائن پوری دنیا میں بیٹھے حضرات ہیں وہ بھی اس دعا میں ہمارے شامل ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، وہ وہیں بیٹھ کے لکھیں گے، وہ زیر زبر کے ساتھ، ضروری نہیں، زیر زبر ضروری نہیں ہے، کاغذ کے دونوں طرف لکھ سکتے ہیں. کیوں جی زیر زبر ضروری نہیں، نہیں لکھنی ہے زیر زبر، کاغذ کے دونوں طرف لکھ سکتے ہیں. اگر سفید کاغذ اور کالی سیاہی سے لکھیں گے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. جتنے دنوں میں مرضی لکھیں، نہیں ایک جگہ بیٹھ کے لکھنا ہے. اور کوئی سوال ہے اس حصے میں؟ بنی اسرائیل کی گائے نہ بنا دینا. بھائی یہ پوچھا ایک بندہ کتنے بندوں کی، جتنے بندوں کی نیت کرے لکھ کے لے آئے، گھر والوں کی نیت رکھ کے لے، سب کی لے آئے بے شک. اب ٹھیک ہے جتنے بندوں کی نیت کرے لکھ کے لے آئے، سارے گھر والے لکھ لیں لے آئے. جو پوری دنیا میں ہماری بات کو سن رہے، اللہ ہمارے پیغام کو 216 ملکوں میں پہنچا رہا، اور 216 ملک جو ہیں اللہ پاک کے فضل سے تسبیح خانے کے پیغام کو لے رہے، جو پوری دنیا میں حضرات بیٹھے ہیں ان تک آواز جا رہی ہے، وہ بھی اس وقت ہمارے اسی وقت میں شامل ہوں گے، اسی وقت میں شامل ہوں گے، اور وہ یہ لکھا ہوا ساتھ رکھ کے بیٹھیں گے. جو بندہ خود نہیں لکھ سکتا کسی سے لکھوا بھی سکتا ہے، ٹھیکے پہ کام کروا سکتا ہے، لیکن دیکھ لے کہ تاثیر اس کے مطابق ہوگی. ایک ٹائم میں، ایک ہی نشست میں، لیمینیشن کرا کے نہیں لانا، لا بھی سکتے ہیں کوئی حرج نہیں، بس وہ کاغذ لکھا ہوا ہونا چاہیے. لیکن میرا مشورہ ہے لیمینیشن بعد میں کرائیں. بھائی میں نے تو کہا ایک وقت میں لکھیں، ہم سوال زیادہ نہ کریں اللہ والے، اگر زیادہ سوال کیے تو یہ نشست بھی چلی جائے گی. پھر اب کچھ اعلانات ہیں جن میں آپ توجہ فرمائیں گے، اور بہت اہم اعلانات ہیں، اگر آپ سنیں گے دعا کریں گے ان اعلانات سے جو عالم میں خیریں پھیلیں گی آپ کا پورا حصہ ہوگا. یہ بات بتا دوں، یہ اتنا بڑا اعلان، اتنا بڑا پیکج ہوتا ہے، ان اعلانات کو سنیں، توجہ دیں اور دعا کریں، تو اس سے جو خیریں پھیلیں گی ساری انسانیت سارے عالم میں جائیں گے. کراچی میں درس انشاءاللہ تعالی 18 فروری کو ہوگا، اور کراچی کے تسبیح خانہ جس کا نام گوشہ درود و سلام ہے، اس کی افتتاحی دعا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی دن ہوگی. اور سکھر میں درس 24 فروری کو بعد نماز عشاء ہے، ایک ہی درس ہے، بعد نماز عشاء 24 فروری کو سکھر میں درس. اور تحصیل پنڈی کے ضلع اٹک ملوالی میں درس 4 مارچ کو صبح 8 بجے ہوگا بروز اتوار. اور ابکری اجتماع ہمارا 29 نومبر کو ہوگا تسبیح خانے میں، اور اسم اعظم کا جو دم ہے یہ 25 مارچ کو ہوگا بروز اتوار، نماز فجر کے بعد 2 گھنٹے تک، بس 25 مارچ کو ہوگا انشاءاللہ. اور جن حضرات کو اپکری کی پوسٹیں نہیں ملتی، ہمارے فیس بک پیج پر جا کر سیٹنگ کا طریقہ دیکھ لیں. اپکری رسالے کو کیبل پر پھیلانے کے لیے مزید اپنی توجہات بڑھائیں، اور درس کو انگلش لائیو ترجمے کے لیے فکر مند ہوں، اور تسبیح خانے میں ٹھہرنے والے حضرات مہمان بستر اپنا ہمراہ لازم لائیں. اور عشاء کی فرض نماز اگر بقیہ نماز نیچے حال نمبر 6 میں ادا کریں تو نماز میں خشوع بھی ہوگا اور فائدہ ہوگا. حامیم لا ینصرو 313 مرتبہ صبح اور شام سارے نظام کا تصور کر کے، میرا، میری نسلوں کا، ساتھیوں کا، اس سارے نظام کا تصور کر کے حفاظت، کفایت، کفالت، مدد، برکت اور رحمت کا ضرور پڑھا کریں. اول آخر درود شریف، اور اس طرح یا حفیظ و یا سلام 11 بار یا ایک تسبیح بھی اسی نظام کے تصور کے ساتھ. انٹرنیٹ، تسبیح خانہ اور موتی مسجد میں بعض خواتین مرد حضرات مجھ سے اپنے رشتے ناطے نسبتیں جوڑ کے عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں، اس میں احتیاط کریں. اور ہمارے جتنا بھی حضرات ہیں اپنے طبی تجربات اور مشاہدات ضرور لکھا کریں، اور خط کے ذریعے بھی اور بتائے بھی کریں. خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گزاریں. خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے ضرور گزاریں. اور ذکر خاص امانت ہے، اس کو ساتھ نہ لے جائیں. شجرہ طیبہ، منتفق احادیث اور آداب معرفت ہر گھر کی ضرورت ہے، روزانہ پڑھا کریں. اور اپنے موبائل پر فالو اپکری کا میسج ضرور لگائیں، اور ہر بندے کے لیے طے کریں کہ روزانہ میں نے 10 بندے 20 بندے فالو اپکری کے میسج کو ضرور لگانے ہیں، میں نے آج تک ہاتھ کھڑا نہیں کیا. اس کے لیے ہاتھ کھڑا کریں کہ اپنے ساتھ والوں کا موبائل لے کر فالو اپکری کے میسج کی 404 کی سیٹنگ سیکھ کے ہر کسی کے موبائل پہ یہ لگا کے دیں، تاکہ جو برکت والے وظائف اعمال ٹوٹکے اللہ کی مخلوق تک پہنچے اور فری پہنچیں گے. کون کرے گا اس کی، کریں گے نا. جس کا موبائل دیکھیں اسے محبت پیار سے بتائیں کہ آپ کے موبائل پہ اگر فالو اپکری کا میسج لگ گیا تو آپ کو فری میسج آئیں گے اور اس میں ٹوٹکے اور برکتوں والے خزانے ملیں گے. تو یہ مہم چلائیں کہ میں نے روزانہ اتنے بندے طے کریں، اتنے بندوں کو یہ میسج لگا کے دینا ہے اس کے موبائل پہ. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں. ابھی مجمع جب اٹھے گا تو اپنے جوتوں کی حفاظت کریں، جیبوں کی حفاظت کریں، موبائل کی حفاظت کریں، کوئی ہماری وجہ سے گنہگار نہ ہو جائے. گاڑیوں، موٹر سائیکل کی پارکنگ میں ساتھ دیں تاکہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو. مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں. راستے میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں. اور خواتین ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں. اور آخری چیز، کشف المحجوب کے حلقے میں ضرور شامل ہوا کریں، اور اس کے درس روحانی ترقی پانے کے لیے ضرور سنا کریں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اور اسلام آباد میں موجود ڈریب کے دفتر کے اگر کوئی احباب تعلق رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کریں. کوئی اسلام آباد میں دفتر، جو ڈریب کے دفتر ہے، اس پہ اگر کوئی احباب کا تعلق ہے تو اس پہ ہم سے ضرور رابطہ کریں. اللہ دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے. اب بیٹھ کے دعا کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا وقت ہے. اس وقت دعا مانگیں گے تو اس پہ قبولیت ہوگی، محبوبیت ہوگی، اور انشاءاللہ برکت ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.
دعا کا وقت ہے، دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دھیان کے ساتھ، دل کی آہوزاری اور گڑ گڑانے رونے کے ساتھ، جتنا جتنی توجہ ہوگی جتنا دعا پر یقین ہوگا انشاءاللہ اتنا ملے گا. اپنے لیے مانگیں گے انشاءاللہ پوری امت کے لیے مانگیں گے. بجلی بند کر دیں ساتھ خدمت والے.
یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، 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 یا اکرم الاکرمین، یا جواد الجوادین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما اور بہت زیادہ قبول فرما. اس کو قبولیت کی مہر عطا فرما، مقبولیت کی مہر عطا فرما، محبوبیت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما. والا ہمارے اٹھے ہوئے قدم قبول فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہمارے بولوں کو قبول فرما. اور مولا ان سجدوں کو، ان عبادتوں کو، ان ریاضتوں کو قبول فرما اور دنیا آخرت کی خیروں اور برکتوں کا ذریعہ بنا. دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے آقا، جذبوں کی دنیا بدل دے اور خیروں کو متوجہ فرما، کرم کو متوجہ فرما اور فضل کو متوجہ فرما. اللہ اپنی خاص توجہ ہمیں عطا فرما، اپنی خاص رحمت ہمیں عطا فرما، اپنا خاص فضل ہمیں عطا فرما. خالی جھولی لے کر بیٹھے ہیں، بے سہارا ہو کر بیٹھے ہیں، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو رزق چاہیے، کسی کو صحت چاہیے، کسی کو برکت چاہیے، کسی کو عافیت چاہیے مولا، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو بیٹی چاہیے، کسی کو نوکری چاہیے اور مولا کسی کو تو چاہیے. اے سخیا کا سب کو تو چاہیے، سب کو تو چاہیے. تو مل گیا تو سب کچھ ملا، اور تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اے ساری کائنات کو دینے والے آقا، اے مشکلوں کو حل کرنے والے اللہ، اے ضرورتوں کو پورا کرنے والے مولا، کتنے دکھیارے دور دور پرے سے تیرے نام کو سننے آئے ہیں، تیرے مدینے والے کے عشق میں مغلوب آئے ہیں. ان سب کی حاضری قبول فرما، ان سب کا بیٹھنا قبول فرما، ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان سب کی مشکلیں حل فرما. ذلتوں سے نکال دے مولا، علتوں سے نکال دے آقا، اور برکتیں کر دے مولا. اللہ کسی آمین کہنے والے کی آمین کو رد نہ فرما، کسی آمین کہنے والے کی آمین کو مولا منہ پہ نہ مار دے. ہماری حاضری بھی قبول فرما، ہماری آمین بھی قبول فرما، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول فرما. تیرے نام میں مولا لوگ آنسو بہا رہے اور رو رہے، ان آنسوں کو قبول کر لے. اگر جھوٹے بھی ہیں تب بھی قبول کر لے، اور اگر مکر فریب بھی ہے تب بھی قبول کر لے. خود تیرے حبیب مدینے والے کا فرمان تو ہے نا کہ اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل ہی بنا لو. اے سخی آقا ہمیں رونا نہیں آتا، اسے رونے والی شکلوں میں تول دے اور قبول کر دے اور محبوب کر دے، ہماری مشکلیں حل فرما دے، اپنی ذات کا قرب دے دے، مدینے والے کی محبت دے دے، محمد آل محمد اصحاب محمد کا فیضان دے دے اور مولا اولیاء کا ادب دے دے. اے اللہ اپنی ذات کا تعلق دے دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما، محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما، محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما. جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جتنی دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، اور ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، اور ہماری مشکلوں کو حل فرما. ہمیں دنیا میں بھی خیریں عطا فرما اور آخرت میں بھی خیریں عطا فرما، اور دنیا میں بھی برکتیں عطا فرما. اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں اسے وسعت عطا فرما, اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما, ہر فتنے سے حفاظت فرما, ہر فتنے سے حفاظت فرما, اہل لوگوں کو متوجہ فرما اور دنیا آخرت کی ساری خیریں بھر دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی بات کیجیے, کون بتائے گا؟ جس نے بتانا ہو ادھر تشریف لے آئیں, ادھر تشریف لے آئیں, بتانے والے حضرات ادھر تشریف لے آئیں, بتانے والے حضرات ادھر تشریف لے آئیں. جی بتائیں.
السلام علیکم.
جی بتائیے.
حضرت صاحب میں نا تقریباً یہ تیسری جمعہ رات ہے ادھر میں حاضری دے رہا ہوں, اس سے پہلے میں ایک عمل کر رہا تھا, درود مقدس پڑھتا تھا میں, اس کی وجہ سے مجھے جاب بھی ملی بلڈ بینک میں, سروس ہاسپٹل میں ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک دفعہ نا ہماری ایکسپلینیشن ہوگی چھ بندوں کی, تو ڈائریکٹر نے ہمیں بلوا لیا ادھر, تو درود مقدس میں پھر پڑھ کے مجھے یقین تھا کہ میں پڑھوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, چلے گئے تو انہوں نے نا چار بندوں کو بلا کے مجھے سائڈ پر نکال دیا انہوں نے. میں حیران پریشان ہو گیا اور مجھے یقین تھا کہ اسی وجہ سے ہوا ہے, انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا, سائڈ پر کر دیا اور بکایا کہ پوچھ کرتے رہے اور مجھے باہر بھیج دیا انہوں نے. اس کے علاوہ درود شفا ہے, میرے پاس ایک نسخہ تھا, مجھے وسوسے سے بہت زیادہ آتے تھے, نماز میں بھی ہر ٹائم آتے رہتے تھے, تو وہ میں عشاء کی نماز کے بعد ڈیلی عشاء کی فرض کے بعد 111 مرتبہ پڑھتا رہا.
کون سا ہے؟ اللہم صلی
اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد بالقلوب و دوائی و عافیت البدان و شفائی و نور الابصار و ضیاء الصابی دائمًا ابدا, یہ پڑھتا رہا تو اس وقت بھی آتے رہے پورا مجھے رخ. پھر میرا نا ایک دفعہ میرے سینئر نے بتایا کہ شفا خانہ ہے, تو مجھے خود محسوس ہوتا تھا کہ میرا رخ ادھر کی طرف آ کے, میں ایک دو دفعہ ادھر سے گزر ہی آتا تھا, لیڈی ونگٹن ہاسپٹل میں ہوتا تھا, لیکن اکبری دعا خانہ اس طرح پڑھ کے میں چلے ہی آتا تھا بس.
اس درود سے فائدہ ہوا, اس کا مطلب ہے
جی اس درود کے, اس درود کی وجہ سے مجھے پھر رخ ملا, اس درود شفا ادھر پہنچا میں, تو اس کی وجہ سے اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ تمام جو 6-7-8 سال سے میں کشمکش کا شکار تھا بالکل سکون ہے اب.
اللہ نے منزل دے دی.
جی منزل دی ہے.
اور کون بتائے گا؟ اور کون بتائے گا؟
جی السلام علیکم, میرا نام جاوید ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ مومنین کی آخری جو آیات ہیں ان کی وجہ سے گھر میں بہت سے گندے اثرات تھے, اللہ کا شکر ہے ان سے بہت برکت ہوئی ہے. اور حسبی اللہ ونعم الوکیل یا وارث یا نصیر, اس کی وجہ سے بھی گھر میں بہت ساری برکت ہوئی ہے. مہربانی.
جی اور بتائیے. جی
السلام علیکم. میرے بیٹے کے سر پہ فنگس ہو گیا تھا, ددریے ٹائپ, اور الرجی ہو گئی تھی بہت سخت, کافی ٹوٹ کے اور دوائیاں آزمائی پر کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر اچانک ہی مرے میں سکون کا میری بیٹی نے کہا وہ لگائیں, اس سے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور اب ماشاء اللہ بہترین ہو گیا سر, فنگس اور ددریں ختم ہو گئیں.
جی اور کون بتائے گا؟ اور بتائیے.
السلام علیکم. میں طالب علم ہوں تو پڑھتا ہوں, تو بعض اوقات سفر کرنا ہوتا ہے تو گاڑی نہیں ملتی, تو اس سلسلے میں سورت قریش مطلب 11 بار نکلنے سے پہلے پڑھ لی جاتی ہے, تو اللہ پاک غیب سے سبب بنا دیتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں اپنے کسی مطلب جانے والے کے گھر گیا ہوا تھا, تو مجھے واش روم کی حاجت تھی, تو وہ تنگی تھی وہاں پہ, تو میں نے دل میں زمزم پڑھا, تو مجھے اسے اللہ پاک نے عافیت فرمائی اور میری وہ حاجت مطلب کم ہو گئی, اور یا حفیظ و یا سلام کی کافی برکت ملی ہے. اور سورت کوثر بھی 129 کا عمل آپ صبح شام کرتے ہیں، اس سے بھی اللہ پاک نے کافی برکت دی ہے.
جی اور بتائیے.
جی السلام علیکم، میرا نام محمد خاور سعید ہے. تو پچھلے رمضان کی بات ہے کہ کچھ حالات خراب تھے، تو میں نے سورہ کوثر کا جو آپ نے بتایا تھا وہ ذکر کیا تھا. تو میں میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں، ٹیچر ہوں اس کا. تو وہاں پہ پھر میرے شاگرد تھے امریکہ میں، میرے بالکل وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. انہوں نے وہاں سے مجھے کہا کہ سر آپ یہاں پہ نا کلاسیں لیا کریں آن لائن جو ہے. تو انہوں نے پھر مجھے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ لیپ ٹاپ وغیرہ، انہوں نے لیپ ٹاپ بھی خود ہی بھیج دیا. اور پھر وہ کہہ رہا انہوں نے میری ٹریننگ کی ایک ماہ، اور اس کے بعد پھر وہ کہہ رہا کلاسی ہوتی اللہ پاک نے پھر کافی اس میں برکت فرمائی.
جی اور بتائیے.
السلام علیکم. نیٹ کی اور عجیب سے گناہوں کی زندگی میں مبتلا تھا، پہلی دفعہ ادھر روحانی اجتماع پہ آیا ہوں. اللہ نے فضل کیا، یہاں کی برکت سے اللہ نے روحانی رزق سے نواز دیا.